محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاه محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم. شروع میں ہنس لوں، آج بہت رونا ہے. دنیا بڑی عجیب جگہ سے گزر رہی ہے اور کئی مہینوں سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس قسم کی عجیب جگہیں بہت آئیں گی. بدقسمتی سے اینڈ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. اگلا سال بہت اس اعتبار سے سخت نظر آ رہا ہے اور بظاہر نظر نہیں آتا کہ سال دو سال تک ہم بہت زیادہ اچھی خبریں لے کر یہاں پر بیٹھا کریں گے. آج ہمارے پاس کئی افسوسناک خبریں بھی ہیں. سال کے طور پر جیسے کہ آپ نے سنی لیا ہوگا کہ کوہاٹ کی طرف بم دھماکہ ہوا ہے، پشاور میں بھی بم دھماکہ ہوا ہے. پشاور میں جو بم دھماکہ ہوا ہے اس کے اندر 18 افراد اب تک مارے جا چکے ہیں. بم دھماکہ امام بارگاہ کے برابر میں ہوا ہے، اس لیے بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ زیادہ تر مرنے والوں کی تعداد در حقیقت شیعہ ہوں گے. ظاہر ہے کہ ابھی کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اس قسم کی چیزیں بہت ہوں گی. کراچی میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. کافی چیزیں ہیں اس دفعہ جو بولنے کے لیے ہیں اور کوئی بھی چیز شاید بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی. پہلی چیز جس کے اوپر بات کرنا چاہیے، ظاہر ہے آج کل کے حالات کے پیش نظر ممبئی کا واقعہ ہے. ہماری زبان پہ ممبئی چڑھا ہوا ہے، ابھی تک ممبئی آ نہیں پایا ہے، لہٰذا ہم ممبئی کہتے ہیں اس کو. جو ممبئی کہنے پر اصرار کر رہے ہوں گے ایم کے ساتھ، وہ اس کو برا نہ مانیں. میں نے احساس کیا کہ کافی ہمارے انڈیا میں رہنے والے دوست احباب بھی ہیں جو سنتے ہیں، اور وہ لوگ میں سے بعض جو ہیں وہ ممبئی کہلانے پر بہت اصرار کرتے ہیں. اس سے رہیں بھارت کی غلطی ہم سے ہوتی رہے گی چاہے ہم کنٹرول بھی کریں. دہرے کے واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، لوگ مارے گئے، مظلوم لوگ مارے گئے. واقعہ ان تمام واقعات کے پیچھے جو انتہائی تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ کہ جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ مظلومیت میں مارے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کراچی میں 44 لوگ مارے گئے، کون مارے گئے؟ یعنی کتنے ان میں سے ایسے ہوں گے جو واقعہ مجرم ہوں؟ بہت کم، بہت ریئر. یا مثال کے طور پر وہاں جو ابھی انڈینز نے آخری رپورٹ دی ہے اس میں 177 افراد کا کہا ہے 177 مارے گئے، 9 ان لوگوں کے علاوہ کے جو بے اصطلاح گن مین تھے یا دہشت گرد تھے. جب بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے اس میں دو سوالات فوراً اٹھتے ہیں. پہلا سوال، واقعہ کس نے کیا، جرم کس نے کیا؟ دوسرا سوال، اس جرم کے نتیجے میں اب کیا ہوگا؟ میرے خیال میں آج کل کی دنیا میں یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کس نے کیا. میرے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کس نے کیا، اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اس بات کی کیوں اہمیت نہیں ہے کہ کس نے کیا. اچھا، ایک زمانے میں اس بات کی بہت اہمیت تھی کہ کرنے والا کون ہے، تو اس کے لیے ثبوت دیکھے جاتے تھے. زیادہ تر میڈیا جو واقعے کی فوراً بات کرتا ہے وہ پہلے کوشچن کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے عرض کیا اس کوشچن کی مطلقاً کوئی اہمیت نہیں ہے آج کل کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے. کیوں؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کوشچن کی امپورٹنس ہے کہ کس نے کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دلیل قبول کر لیں گے اور عقل سے فیصلہ کر رہے ہوں گے، اپنے مفادات کو بیچ میں نہیں لائیں گے، جو حقیقت ہوگی اس کے تحت کام کریں گے. کہاں ہوتا ہے ایسا؟ کون سا ملک ایسے کرتا ہے؟ مثلا اگر واقعاً کوشچن یہ ہے کہ کس نے کیا ہے، تو 9/11 کس نے کیا ہے؟ سعودی نیشنل سے. تو امریکہ کرے گا سعودی عرب کو سزا دے کہ تمہارے نیشنل نے یہ کام کیا؟ نہیں، اس نے سعودی عرب کو سزا نہیں دی، اس نے سعودی عرب کے بجائے افغانستان کے اوپر حملہ کرے، اس وقت عراق کے اوپر حملہ کیا. تازہ عراق کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا بیچ میں، نہ القاعدہ اور نہ एटमी इस्लाम। तो आज कल इम्पोर्टेंस इस बात की नहीं है कि किसने किया है, अब यह है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है किसने किया है। मैं उस कर रहा हूँ कि वक्त जाया करना है, उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा अब जारे, लेकिन फिर भी इशारतन अर्ज करता चलूं किसने किया है। जारे जो मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन है वो ये है कि मुस्लिम दहशतगर्दों ने किया है, मुस्लिम दहशतगर्दों ने किया है। कहाँ से ओरिजिनेट हुए? पॉपुलर ओपिनियन ये है जो उधर बन गई है, जाहिर इंडिया के अंदर बहुत स्ट्रांगली बन गई है, और वो ये है कि ये पाकिस्तान से निकले हैं और उन्होंने ये काम किया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन ये आता है किसकी मदद से किया है। देखिए, इस क्वेश्चन की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि किसने किया है, शायद ज्यादा इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की है कि किसकी मदद से किया है, अकेले किया है या मदद लेके किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने किया है। क्यों? बाज़ोकात ऐसा होता है करने वाले को बिल्कुल पता नहीं होता वो कर क्या रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता, यानी वो अपनी धुन में मगन होता है, किसी भी किस्म का उसको एक जज्बा चढ़ा हुआ होता है, जोश होता है, उस जोश और जज्बे में बाज़ोकात वो ऐसे काम कर रहा होता है जो उसने भी फैसले नहीं किए होते, उसको भी किसी ने सिखाए होते हैं। सही आदमी को सही जगह पर लाके खड़ा करते हैं सही टाइम के ऊपर, तो वो वही कर लेगा जो आप चाह रहे हैं। एक ऐसे आदमी मसलन आप, जैसे मैंने 9/11 के ऊपर तबसरा करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि आप 9/11 करवाना चाहते हैं मुसलमानों से, कोई मुश्किल नहीं है, मुसलमानों के अंदर अंदर जो दहशतगर्द मिसाल के तौर पर ग्रुप तैयार किए हुए होंगे पहले से ही, उनमें से किसी एक को ये टास्क दे दिया जाए कि भाई जज्बा इस्लाम जज्बा दीनी के तहत आपका ये काम करना शहादत उज़्मा का सबब बनेगा, लीजिए जनाब कौन वतन इल्लाह, वो वही करके दिखाएगा जो आप कह रहे थे कि कर दो। अच्छा, आपको पैसे ऐसे देने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको बस कन्विंस करने की जरूरत है कि इस मौके पर यह काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है, तो वो कर डालेगा। अच्छा, जब इसने कर दिया तो क्या अब इस क्वेश्चन की कोई इंपॉर्टेंस रहेगी किसने किया है? नहीं, कोई भी कर सकता है, ये पाकिस्तान की ISI भी हो सकती है मिसाल के तौर पर, अगर एक ओपिनियन ये है, ये पाकिस्तान ये मिसाल के तौर पर कोई मुस्लिम इस तरह दहशतगर्द भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। मसलन एक ओपिनियन ये है जो जाहिर उस तरफ से आ रही है, वो ये कि असल कोई नहीं है, ये इंडियंस हैं, खुद इंडियंस हैं। अब मैं जैसे ही कह रहा हूँ जो हमारे इंडियंस दोस्त अहबाब बाद में सुनेंगे उनके जैसे कहते हैं जज्बात को महसूस नहीं करना चाह रहा, एक ओपिनियन है कि शायद उन्होंने किया हो, क्यों किया हो, वो सब कुछ हासिल करने के लिए जो बाद में हासिल होना है अभी उन्होंने किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं जिसके अंदर हम नहीं पढ़ेंगे कि असल ये हुआ कैसे है। 10 आदमी अंदर आते हैं, एक मुल्क की सारी सिक्योरिटी और सब कुछ पामाल, वो डंडू इलायार से दाखिल नहीं हुए हैं, बम्बई से दाखिल हुए हैं। यानी मसलन अगर वो आते मुरीके से दाखिल होते, मतलब पाकिस्तान में जो छोटा सा शहर है वहां से उन्होंने एक निकाला कोई टनल शनल जैसे कुछ भी किया, चलो आ गए आ गए, कोई मसला नहीं है, ऐसा हो सकता है, जंगल होता है, बेबान होता है, रेगिस्तान होता है, पोर्ट से आए बाकायदा पोर्ट से आए और उसके अलावा कोई ओपिनियन भी नहीं दी जा पा रही वहां पर कि सिवाय ये कि पोर्ट से आए होंगे, और 10 आदमी आए हैं और इतना कुछ कर गए कि यानी अभी मैं ऐसी इधर आपको प्रेशर कम करने के लिए कह रहा हूँ, माशाल्लाह जिसने भी ट्रेनिंग दी है ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है, ये तो मानना पड़ेगा यार, वे ट्रेनिंग जिसने भी दी है उसने क्लास की ट्रेनिंग दी है कि 10 आदमी किसी मुल्क के फाइनेंशियल हब को अपने कंट्रोल में लेते हैं और उस मुल्क की सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो जाती हैं, जो कमांडोज और फोर्सेज और ये और वो अला और बला, और वो तकरीबन 60 घंटे तक अपने केस को चलाने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल ट्रेनिंग जिस किसी की भी है वो टॉप क्लास का काम है और उसने अपना काम बहरहाल पूरा कर दिया जिस किसी ने ट्रेनिंग दी थी इनको, लेकिन जो कुछ हुआ उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर इस तरफ का आर्गुमेंट देने वाले जो ये कह रहे हैं कि भाई ये पॉपुलर ओपिनियन सही नहीं है, पॉपुलर ओपिनियन क्या है कि मुस्लिम दहशतगर्द है, वो सही नहीं है। क्यों? मिसाल के तौर पर पहली बात मसलों पर क्या कहा जा रहा है कि भाई ये जो दहशतगर्द हैं इनमें से किसी एक की भी शक्ल मुस्लिम दहशतगर्द किसी नहीं लग रही है। मुसलमानों का अगर वो जो मुस्लिम दहशतगर्द कहे जाते हैं उनका एक ब्रांड है, उनकी शक्लों का एक ब्रांड होता है जो देखते ही समझ में आता है कि मसलन ये वो होगा, ठीक है। इन 10 में से किसी एक की शक्ल भी उससे मैच नहीं कर रही है, कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रही है, तो ये बात अभी तो समझ में नहीं आती। दूसरा मसला ये है कि और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी बातें जो उठाई जा रही हैं मिसाल के तौर पर कि वही कि उन्होंने जनाब अली एक बड़ी मजेदार किसी ने बात बताई, कहने वो जिस कैफे में उन्होंने फायरिंग शुरू की पहले वहां पर गए उन्होंने कुछ ड्रिंक्स वगैरह लिए, ड्रिंक्स वगैरह पीने के बाद शराब वराब पीने के बाद उन्होंने बिल पे किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। क्या جو مثال کے طور پر مسلم مجاہد ہوتا ہے وہ یہ کام قربتاً الی اللہ کر رہا ہوتا ہے، اتنا احمق ہے بہرحال وہ کہ وہ اس کو قربتاً الی اللہ اگر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کرتا قربتاً الی اللہ ہی ہے، اور قربتاً الی اللہ کام کرنے والا کوئی آدمی اس وقت شراب نہیں دے گا، وہ شہادت طلبانہ اس کے اوپر گیا ہوا ہے، مہم کے اوپر گیا ہوا ہے، تو وہ شہادت طلب کرنے والی مہم پر جانے میں اس قسم کی حرکتیں کرے گا، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ جتنے مزاحیہ کی چیزیں اس کے دوران چل رہی ہیں، مثلا وہ انٹرویو کے دوران کہتے ہیں ہم آپ کو کیوں بتائیں کہ بھائی وہ دہشت گرد 150 آدمی مار چکا ہے، اس کے بعد وہ ایسی مزاحیہ باتیں کر رہا ہوگا، یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا یہ وہ سارے ایسے کوشچنز ہیں، یہ کہیے کہ بلینکس ہیں جو 9/11 کے اندر بھی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 9/11 کے اوپر لوگوں نے کام کیا، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائی، تو دسیوں اس کے اندر بلینکس ہولز نظر آتے تھے کہ بھائی یہ کیسے فٹ ہوگا۔ مثال کے طور پر اتنا بڑا جہاز کیا یہ کہ بلڈنگ سے جب ٹکرایا تو سوراخ اتنا سا تھا، پینٹاگون کی بلڈنگ سے جب ٹکرایا، اب وہ ظاہر ہے وہ کھوپڑی میں نہیں آتی، بھائی جہاز بہت چوڑا تھا اور وہ جو سوراخ تھا وہ اتنا سا تھا، یا مثال کے طور پر وہ جہاز کی پرزے کچھ نہیں ملے، پتا چلا کہ وہ سب گرم ہو کر پگھل کر ایواپوریٹ ہو گئے۔ پاگل پنے کی باتیں ہیں یہ ساری، کیسے ایسے ہو سکتا ہے یار کوئی کوئی۔ اچھا اب ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی، جس کسی نے یہ حادثہ کیا ہوگا اس کو مدد ملی ہوگی 9/11 سے، کہ جب دنیا اتنے بڑے بڑے جھوٹ سہ سکتی ہے تو شاید یہ بھی سہی لے گی۔ بھائی جب دنیا 9/11 سہ گئی اور وہ نگل لیا، 7 سال ہو گئے اس کو نگلے ہوئے، بھی دو جنگیں اس کے اوپر ہو گئی ہیں، کئی سو ارب ڈالر اس کی جنگوں میں خرچ ہو گیا ہے، تو اس کو بھی نگل ہی لیں گے۔ بہرحال چھوٹے موٹے اگر بیچ میں گڑبڑیں ہو بھی گئیں تو کوئی بات نہیں، وہ بعد میں میڈیا سمیٹ لے گا۔ اور مجھے جو بہت مشکوک کام لگا وہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا جو چیف تھا اس کا مارا جانا، کہ انتہائی ارلی آرز کے اندر یا جس گاڑی کے اندر وہ جا رہے تھے اس کے اندر 3 ٹاپ موسٹ ٹاپ رینکنگ آفیسرز 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اور وہ تینوں اس طرح جا رہے تھے جیسے بیچ کے اوپر ڈرائیو کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اٹ لکس ویری نان سینس کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، آپ کو ایک حملے کی خبر ملی ہے، اس پہ 3 بڑے رینک کے آفیسرز ایک گاڑی کے اندر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس لوکیشن کے اوپر ایسے ہی اوپن ہینڈڈ پہنچ جاتے ہیں اور ان کے اوپر چند لوگ فائرنگ کرتے ہیں، ان کا کام جو ہے وہ اختتام پذیر کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو ایک جو پیچھے پڑا رہ گیا تھا وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو دکھا جیسے مر چکا ہوں، اس نے اپنے کسی ایک بیان میں نے پڑھا کہ اس نے کہا تھا کہ ان کا جو ایکشن تھا وہ انڈین ایکشن تھا۔ پتہ نہیں بھارت اب یہ باتیں کہاں تک آگے جائیں گی، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ کوشچنز ابھی بہت ہیں، ان کوشچنز کو سالو ہونا ہوگا اگر کوئی اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن بہرحال میں نے پھر عرض کیا، اس وقت یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کس نے کیا، کیوں؟ ایک تو حکومتیں لاجک کے اوپر ڈیسیشنز نہیں لیتی، حکومتیں صرف ایک چیز کے اوپر ڈیسیشن لیتی ہیں، اس وقت نیشنل انٹرسٹ کیا تقاضا کر رہا ہے، اور وہ بھی اگر کوئی کمپرس حکومت ہو، ورنہ حکومتیں معمولاً صرف اس بات پہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں اس وقت ہمارا انٹرسٹ کیا تقاضا کر رہا ہے۔ نیشنل انٹرسٹ اور ہمارے انٹرسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ممکن ہے حکومت بی جے پی کی ہے تو بی جے پی شاید یہ نہ دیکھے کہ انڈیا کا اس وقت کیا مفاد ہیں، شاید وہ یہ دیکھے کہ ہمارے اس وقت کیا مفاد ہیں۔ تو اگر وہ کوئی اتنی بچی حکومت ہو جو نیشنل انٹرسٹ کو دیکھے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے اتنے بڑے واقعے کے ہونے میں یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی عرض ہو گئیں، لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ اس بات کو دیکھنا ہے کہ اب کون کیا مفادات حاصل کرے، یا میں اور دوسرے کسی گروپ نے کیا، کچھ بھی کیا ہو، جب انڈین گورنمنٹ کے سامنے یہ ہو چکا ہوگا چاہے کسی بھی گروپ نے کیا ہو، اب وہ یہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کریں گے کس نے کیا، وہ یہ چاہیں گے کہ اب اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا لو، تو جتنے مفادات حاصل کرنے وہ حاصل کر لو۔ سمجھ رہے، گورنمنٹ کا ایکشن جو ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے، وہ اس بیس پہ نہیں ہوتا کہ یہ کس نے کیا تھا اب اس کو پکڑ کے ماریں گے، ایسا نہ ہو کوئی مظلوم بےچارہ پس جائے، نہیں یہ سب نہیں ہوتا۔ واقعہ ہو گیا، اچھا جس کسی نے بھی کیا تھا جاننا میں گیا، اب یہ دیکھو اس سے فائدہ کیا اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جب آپ اس ڈسکشن میں آ جائیں کہ اب کون سی پارٹی کیا فائدہ اٹھائے گی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کون سی پارٹی کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے فائدہ اٹھا سکنے میں کس جگہ پر پہنچیں گے۔ پارٹی کی تو خواہش بہت اچھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے سامنے والا بھی اتنا بھودا نہیں ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ تو ابھی میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کون کون سی پارٹیز انوالو ہیں، یہ دیکھنے کون کون سی پارٹیز انوالو ہیں۔ تو اب میں ان تمام ممکنہ تصورات سے نکل آتا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا۔ ایک تصور یہ ہے کہ ایک دہشت گرد گروپ نے آئسولیشن میں رہتے ہوئے خود سے ایک پلان بنایا اور کر ڈالا، یہ وہ چیز ہے جو پاکستان بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے کوئی مان نہیں رہا ہے، اسے کوئی نہیں مان رہا۔ دوسری بات وہ ہے جو انڈینز کہہ رہے ہیں، انڈینز کیا کہہ رہے ہیں، انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت یا ایسائی یا دوسرے عوامل دہشت گردوں کے ساتھ مل کر ہمارے زمین کے اوپر حملہ کر کے گئے. یہ بات. تیسری بات ایک اور سوچی جا سکتی ہے مجھے کہ اب ذرا ادھر کی بات, انڈیا امریکہ اور دہشت گردوں نے مل کر یہ کام کیا ہے. صحیح ہے, تین پاسبلٹیز ہیں. ایک, دہشت گردوں نے اکیلے اکیلے کچھ کیا ہے, نہ انڈیا انوالو, نہ پاکستان انوالو, نہ امریکہ انوالو. صحیح ہے. ایک دوسرا آپشن, پاکستان نے دہشت گردوں کے ساتھ مل کے کیا ہے, پاکستان کی یا گورنمنٹ یا آئی ایس آئی یا کچھ اور ایلیمنٹس انہوں نے مل کے کیا ہے. تیسرا آپشن کیا ہے, امریکہ ہندوستان اور دہشت گردوں نے مل کر یہ کام کیا ہے. ایک چوتھا آپشن بھی ہے, دہشت گردوں اور امریکہ نے مل کر انڈیا اور پاکستان کے خلاف کچھ کیا ہے. چوتھا آپشن زیادہ وزین لگ رہا ہے مجھے اس کا, مجھے اس وقت زیادہ مضبوط چوتھا آپشن لگ رہا ہے کہ امریکہ اور دہشت گردوں نے مل کر, یعنی اب ان دہشت گردوں کے پیچھے امریکہ رہا ہوگا, مل کر کوئی ایسی کارروائی کی جس سے ان دونوں ملکوں کا ستیاناش ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ پاسبلٹیز آ گئیں. اب یہ دیکھیے کس ملک کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. پہلے دیکھیں پارٹیز کتنی انوالو ہیں اس کے اندر. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ظاہر ہے جو بڑی پارٹی اس وقت انوالو ہوئی بھی ہے اپرنٹلی وہ دہشت گرد ہیں, جس کسی نے بھی یہ کیا وہ پاکستانی دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں, کہیں اور کی دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت بلنگ پاکستانی دہشت گردوں پر ہے, البتہ وہ خود انکار کر رہے ہیں. مثلا لشکر طیبہ کے اوپر ٹارگٹ ہوا ہوا ہے, لشکر طیبہ کہہ رہی ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے. مانے گی بھی نہیں, ظاہر ہے اگر کیا بھی ہوگا تو نہیں مانے گی, اتنا کون مصیبت پالے گا. اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہو جائے. دوسری جو بڑی پارٹی ہے وہ انڈینز ہیں, انڈین گورنمنٹ. اچھا جب ہم کہتے ہیں انڈینز تو اس میں بھی بہت ساری پارٹیز ہیں. انڈین گورنمنٹ, پھر انڈین گورنمنٹ کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے, مثال کے طور پر بی جے پی, اس کے اپنے مفادات ہیں. کانگریس کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں یہاں پر. پھر تیسری پارٹی پاکستان ہے, تو پاکستان کے اندر بھی بہت ساری پارٹیز ہیں. ایک پاکستانی حکومت ہے, ایک پاکستان کی آرمی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو فورسز کی ہے, ممکن ہے اس کے اندر آئی ایس آئی اور آرمی ہم دونوں کام کر رہے ہیں. ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ آئی ایس آئی جو افغان جنگ میں ملوث تھی اور اب آئی ایس آئی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ آئی ایس آئی جو افغان جنگ میں ملوث تھی لیکن اب آئی ایس آئی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے مشرف کے دور کے اسٹارٹنگ پوائنٹ میں ایسا بہت ہوا تھا کہ دو آئی ایس آئی ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہی تھیں, پرانی آئی ایس آئی اور نئی آئی ایس آئی. تو پاکستان کی جب ہم پارٹی کہتے ہیں تو اس میں بھی تین پارٹیز انوالو ہو سکتی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان, ملٹری اسٹیبلشمنٹ انکلوڈنگ آئی ایس آئی, اور تیسری پارٹی سابقہ آئی ایس آئی. اچھا وہ سابقہ آئی ایس آئی کے بارے میں گمان خوی یہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ابھی تک اچھے روابط میں ہیں, ابھی تک اچھے روابط میں ہیں. اگر کہیں ثابت ہوا کہ آئی ایس آئی نے کیا تھا تو این ممکن ہے کہ پرانے افراد کے اوپر ڈالا جائے گا, این ممکن ہے کہ ان کے اوپر جائے. پھر بھی پاکستان کے لیے زیادہ اچھا رہے گا کہ ان کے اوپر جائے, موجودہ آئی ایس آئی کے اوپر نہ آئے, کہ جو پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا. پھر یہ تین پارٹیز ہو گئیں. چوتھی پارٹی امریکہ, ظاہر خود امریکہ ایک پارٹی ہے. کیسے پارٹی ہے یہی دیکھ رہے ہیں کہ کانڈولیزا رائس آئی ہے گئی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر اس سے ابھی بہت کچھ ملنا ہے امریکہ کو, اس علاقے میں امریکہ کے اسٹیکس بہت آئی ہیں. ایک ارب کی تو مثال کے طور پر مارکیٹ ہی ہے انڈیا کے اندر. پھر انڈیا ان ممالک میں سے جن کے لیے ہم دو ہفتے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ شاید ریسیشن سے اتنی جلدی ہرٹ نہیں ہوں گے, ذرا سیف سائڈ کے اوپر تھے وہ لوگ, تو وہ بہت بڑی پارٹی بنتی ہے پھر امریکہ کے لیے. خود پاکستان امریکہ کے لیے بہت بڑا ایشو ہے, کئی بنیادوں پر بہت بڑا ایشو ہے جو میں بھی عرض کروں گا. ایک اور پارٹی بھی ہے جو اس وقت تک سائلنٹ ہے, مثلاً کون کہہ سکتا ہے, مثلاً اسرائیل, یہ بھی ایک پارٹی ہے. بہرحال اس کے مفادات ہیں, اس کے انڈیا سے بہت نزدیکی تعلقات ہیں, سیکورٹی کریش بھی ہیں, ابھی بھی ایک پارٹی ہے. چین ہمیں اگنور کر دینا چاہیے کیا؟ ہمیں چائنا کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. چائنا کو امریکہ بہت عرصے سے انٹرنیشنل, معذرت کے ساتھ بچے نہ سیکھ لیں, گنڈا گردی میں گھسیٹنا چاہ رہا ہے, وہ آ نہیں رہے. ٹھیک ہے, امریکہ بہت عرصے سے چاہتا ہے چائنیز بیچ میں آئیں, وہ بھی کچھ کریں, وہ بھی اپنی آرمی موو کریں, ادھر جائیں ادھر آئیں. چائنیز اس وقت نہیں آنا چاہ رہے. مثلا ایسا سنا ہوا ہے کہ چائنیز نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم 2018 تک اگر ان کے معاملے میں نہ پڑیں اور ہم اپنی اقتصادی ترقی کے اوپر زور دیتے رہیں پھر ہمیں امریکہ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس وقت تک ختم ہو چکا ہوگا۔ یوں سنا جا رہا ہے کہ چائنا یہ سوچتا ہے کہ ہم بغیر الجھے اس کو مار سکتے ہیں، وہ کیسے؟ خود ہی ڈوبے گا، ہم صرف اتنا کام کریں ہم بیچ میں نہ کودیں، بیچ میں نہ کودیں یہ خود ہی ڈوب جائے گا۔ 2018 میں جب یہ ڈوب جائے گا ہم ٹاپ پر ہوں گے، ہم پوری دنیا کے اوپر خود ہی رول کر رہے ہوں گے، تو ہم کیوں اس مشکل میں پڑیں؟ امریکہ ظاہر ہے یہ پسند نہیں کرے گا، وہ چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ انوالو ہوتا رہے۔ تو خود ایک پارٹی ہے چائنا، بس بہت ساری پارٹیز ہو گئی ہیں۔ اب ہونا کیا ہے، کون سی پارٹی کیا حاصل کرنا چاہے گی، کون سی پارٹی کیا حاصل کرنا چاہے گی، اب اس کو اندازہ لگانے کی کوشش کرنے کے کس پارٹی کے مفادات کہاں پر جا سکتے ہیں، کیا چاہیں گے کہ یہ ہمیں مل جائے، بیسٹ، بہت اچھا ہو جائے گا، اس کو اندازہ کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ پاکستان کیا چاہے گا، چاہنے میں کیا حرج ہے، ہو نہ ہو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، چاہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، خواب دیکھنے کو تو پابندی نہیں ہے۔ پاکستان یہ چاہے گا کہ بھائی یہ جتنا پھڈا ہوا ہے یہ ہو جائے، ہم پر کوئی آنچ نہ آئے، ہم پر کوئی پابندی نہ لگے، ہم پہ کوئی حملہ نہ ہو، دنیا میں ہماری امپورٹنس اور چمک کے سامنے آ جائے۔ اور چمک کے کیسے سامنے آئی، کہ بھائی ان کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگر یہ کسی کی پورٹ پہ بھیج دیں تو 10 آدمی بھی پوری فوج کو نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ تو پاکستان کو بہت امپورٹنس مل گئی نا اس طرح، کہ بھائی یہ تو ایسے ٹرین ہیں، یہ گلی کوچے کے مولویوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں تو یہ بنا دیتے ہیں یہ لوگ، ٹریننگ زبردست ہو گئی نا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ بھائی ٹریننگ بہت زبردست، کلاس کی ٹریننگ دیتے ہیں لوگ۔ تو پاکستان یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے یہ سارا ڈرامہ ہو جائے، ہمیں کوئی آنچ نہ آئے، ہماری آواز اور دنیا میں پھیل گئی، مثال کے طور پر پاکستانی حکومت خوش ہوگی، چلو پوری دنیا کو پتا تو چلا ہم کن دہشت گردوں سے نپٹ رہے ہیں، شاید اس بہانے ہمیں کچھ امداد مل جائے، کیا پتا۔ خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے، خواب تو دیکھا جا سکتا ہے، شاید اس بہانے کوئی امداد مل جائے، ہماری ویسی اقتصادی مشکلات بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں، شاید امریکہ کو بھی عقل آئے کہ بھائی تو نے اگر بہت زیادہ مارا شمالی وزیرستان کے اندر تو وہاں سے لوگ اٹھ اٹھ کے کوئی انڈیا جائے گا، کوئی افغانستان جائے گا، ایک مصیبت کر دیں گے، ان کو اتنا مت مارو یہاں پر، ذرا سمیٹ سماٹ کے رکھو، اس بہانے ہمیں کچھ دیتے رہو۔ پاکستان ابھی یہ چاہے گا، اس سے پیچھے ایک اور پاکستان چاہے گا وہی کہ بھائی اس سے زیادہ معاملہ خراب نہ ہو جتنا اب تک خراب ہوا، اب اس سے زیادہ خراب نہ ہو، ٹینشن اور زیادہ نہ پھیلے، کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے بہت بری حالت میں ہے اقتصادی لحاظ سے، کوئی ٹینشن اس وقت نہیں لے سکتا پاکستان، وہ پہلے ہی بیچارہ جسے کہتے ہیں انٹینسو کیئر یونٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہاں ٹینشن دے رہے ہو، تو وہ اس حالت میں ہے پاکستان اس وقت۔ یہ پاکستان کی بھارت کچھ خواہشات ہیں۔ انڈیا کیا چاہے گا، پھر میں کہوں گا جہنم میں گیا کس نے کیا تھا، اس کو چھوڑ دیجیے۔ انڈین گورنمنٹ کیا چاہے گی، انڈین گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ بھائی دیکھو ایک پریٹیکس، ایک آؤٹ لائن بن گئی ہے کہ اب ہم جو کرنا چاہیں ہم کریں گے۔ کیوں، امریکہ نے 9/11 کے بہانے کیا نہیں کیا، اوباما سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ اسٹرائک کرنا صحیح ہے اور یہ پاکستان کی استقلال کے خلاف نہیں ہے اور یہ امریکہ کا رائٹ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اندر گھس کے مارے جو لوگ امریکی فوجیوں پر عراق میں، افغانستان میں حملہ کر رہے ہیں، اسی گراؤنڈ پر کیا انڈیا بھی کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا لاجک غلط نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ خود وہ یہ لاجک دے چکا ہے، اس نے لاجک دی تھی کہ ہم امریکن پاکستان میں جا کر اسٹرائک کرنے پر حق رکھتے ہیں۔ کیوں حق رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ ایلیمنٹ شاید گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ وہاں سے نکلتے ہیں افغانستان میں ہماری فوج کو مارتے ہیں، تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کر اس کی اجازت کے بغیر ان لوگوں کو ماریں جو افغانستان میں آ کر ہمیں مارتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اسی گراؤنڈ پر کیا انڈیا بھی کر سکتا ہے، اب وہ کیا بولے کہ نہیں کر سکتا، اس نے کہا کہ یہ لاجک غلط نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر انڈیا چاہے تو ہاں ٹھیک ہے بسم اللہ کرے۔ انڈیا کیا چاہے گا، انڈیا دو تین باتیں چاہے گا، پہلی بات تو ہے کہ انڈیا یہ کہے گا کہ بلوا مچاؤ، یعنی خوب چیخ کر اپنی مظلومیت پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دو۔ تو ان کا میڈیا تو ویسے ہی مشہور ہے، اس نے جناب علی حشر بگاڑ دیا سب کا۔ البتہ ان کو ابھی بھی جواب بہت سارے دینے ہیں کہ بھائی آپ کی سیکورٹی اتنی خراب کیسے ہو گئی، آپ سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ تو اتنا بڑے ملک ہیں، آپ کے پاس یہ، آپ کے پاس وہ، لیکن آپ نے بہت برا کام کیا اس معاملے میں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس سب میرینز بھی ہیں اور اس کو پاکستان کی طرف سے نیول اٹیک کا بھی خطرہ ہے، اور 10 آدمیوں کی دہشت گردی کو اسی پانی کے ذریعے آنے والے پہ نہیں روک پایا، تو پاکستان جب حملہ کرے گا تو روک لے گا؟ احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں نا، کہ انڈیا اتنی بڑی پریپریشن کر رہا تھا کہ پاکستان کو روکے گا، 10 آدمی نہیں روک پایا، ٹھیک ہے، ان کو سوال کے جواب بہت دینے ہیں ابھی، بہت سارے ان کے یہاں اسی لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، تو 2-4 آدمیوں کو استعفیٰ دے کے معاملے کو انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر اتنے آسانی سے ٹھنڈا ہوگا نہیں، ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا ابھی اپنی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے، ان کا امیج بہت خراب ہوا ہے اس معاملے سے، ان کو اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ اچھا، اس کو سنبھالنے کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں اٹیک کریں، آپ کچھ کارروائی کریں تاکہ آپ کا ریپوٹیشن بنے کہ بھائی ٹھیک ہے صحیح آپ گھس تو آئے تھے لیکن اب ہم مارنے دیکھو کہاں تک جائیں گے، کچھ تو ثابت کرنا پڑے گا نا۔ تو انڈیا پہلے مرحلے میں کیا کرے گا، پوری دنیا کو یہ کہے کہ دیکھو اسی گراؤنڈ پر امریکہ نے وہ کچھ کیا تھا، اب ہمارے پاس گراؤنڈ ہے، ہمارے سارے چیزیں ہمارا رائٹ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ساری چیزیں ٹیبل پر ہیں، سب کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کہہ رہا کہ مثلا طور پہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ نے سب اسی بہانے سب کچھ کیا ہے۔ اچھا، اور کیا لینا چاہیں گے، اور مثال کے طور پر وہ یہ چاہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر گھسو اور گھس کر جتنے دہشت گرد ختم کر سکتے ہو، کشمیری اور فلاں اور فنون جتنے مار سکتے ہو مارو، رکنا پسند کریں گے یہاں پر؟ پچھلی دفعہ کشمیر میں رکنا پسند کیا تھا، ابھی تک گلے میں ہڈی بنا ہوا ہے، میرے خیال وہ یہاں رکنا پسند کریں گے، یہاں نہیں رکنا پسند کریں گے، یعنی اگر وہ پسند بھی کریں گے تو اتنا پسند کریں گے کہ اندر آئیں مار کٹائی کریں، مارنے کے بعد چلے جائیں، بہت چھکا مارا تو 2 ملک بنا کے جائیں، جیسے کہاں پہ کیا تھا، جیسے بنگلہ دیش میں کیا تھا، جیسے بنگلہ دیش میں کیا تھا۔ تو اگر وہ کرنا پسند کریں گے تو وہ یہاں تک کرنا پسند کریں گے، ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اندر آئیں ماریں، مارنے کے بعد ان کو تباہ کرنے کے بعد واپس جائیں، واپس جاتے جاتے 1 ملک اور بنوا کے جائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کو ایک اور تقسیم میں ڈال کے جائیں، اسی پہ معاملہ چھوڑ کے جائیں گے مثلا شمالی وزیرستان پر، اور کہاں تک جانا چاہیں گے؟ ہاں امریکہ انڈیا کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اگر کسی طرح پاکستان کو پھنسا کر اس کا نیوکلیئر پلانٹ ضائع کروا دے، ہاں ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر انڈیا نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا ہوگا تو کیوں دیا ہوگا، لیکن اگر نیوکلیئر والے ایشو کو بیچ میں لے آئے تب قیمت بنتی ہے، ہاں تب قیمت بنتی ہے کہ ساتھ اس لیے دیا ہوگا، کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے حملہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آپ نے شمالی وزیرستان پہ اس طرح حملہ کرنا ہے جیسے امریکنز کرتے ہیں، مسئلہ یہ کہ نیوکلیئر پلانٹ اگر آپ ختم کروا لیں، انرجی کی پرابلم کو، نیوکلیئر انرجی کی یا اس کی ٹیکنالوجی کی پرابلم کو سالو کروا لیں، تو آپ نے پاکستان کو 35 سال پیچھے دھکیل دیا، 35 سال پیچھے دھکیل دیا۔ اس گراؤنڈ پر یہ کام ہو سکتا ہے، جو گراؤنڈ بنا ہے بمبئی میں اس پر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آئیے تیسری پارٹی کے بھی مفادات دیں گے، امریکہ کیا کیا چاہے گا یہاں پر، بمبئی کے واقعے سے امریکہ کیا کیا چاہے گا؟ اچھا، امریکہ کا ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گرد ہیں، تو بہت اچھا چاہے گا کہ اس بہانے اور مارو، کیونکہ سارے ساری دنیا کے سامنے ثابت ہوا کہ بھائی جن کو ہم مار رہے تھے وہ بہت جانور ہیں، دیکھو نا کیسے ملک ہے، انہوں نے گھس کے کیا کیا کر ڈالا، تو مارنے میں امریکہ کو جواب ملا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جو مار رہے تھے وہ صحیح مار رہے تھے اور مارو ان کو۔ دوسرا یہ کہ امریکہ ہمیشہ سوچتا ہے میں کیوں ماروں، کوئی اور مارے، اب کوئی اور کون ہے، کوس انڈیا، کہ بھائی امریکہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جو مارنے جائیں گے تو ہمارا بھی تو کوئی مرے گا بالآخر، ورنہ وہ ڈرون بھیجتے ہیں اوپر اوپر سے کہ ہمارا کوئی بندہ نہ مرے، کیونکہ بندہ مرنا برداشت نہیں کر پاتے۔ قرآن کریم نے فرمایا نا سورہ جمعہ کے اندر، یہودیوں سے کہو اگر اتنے ہی تم ہو اللہ کے نزدیک کو موت کی آرزو کر کے دکھاؤ، تو امریکن ہم کبھی بندہ نہیں مروانا چاہتے، کیونکہ ان کو پتا ہے پیچھے میں جب بندے کی لاش جاتی ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی یہاں بندہ بھیجے بغیر معاملہ حل بھی نہیں ہو رہا تھا، اب کس کا بندہ جائے گا، انڈینز کا، امریکہ کے لیے بہت اچھا ہوا، اچھا ہوا۔ اچھا، اب امریکہ نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا یا نہ دیا ہو، امریکہ کو مزے آ گئے، بہت اچھا کام ہو گیا۔ اچھا، کیا انڈینز کو تجربہ ہے پاکستان کا؟ بالکل ہے صاحب، ابھی پاکستان کے اندر جو جنگ ہوئی تھی اس میں کئی موقعوں پر انڈینز پکڑے گئے، کئی موقعوں پر، اب میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا چلوں، متعدد ڈیڈ باڈیز بغیر خطنے کی پکڑی گئی ہیں، اس علاقے میں کوئی کافر نہیں رہتا، اس علاقے میں کوئی کافر نہیں ہے، صرف باہر سے آ سکتا ہے، باہر سے آ سکتا ہے۔ برادران نے ہمارے بتایا ہے، فراز چنار کے دوستوں نے میڈیا کے اندر بھی آ چکا ہے کہ ہم نے جن مورچوں پہ قبضہ کیا ان میں شراب کی بوتلیں بھی ملتی تھیں ہمیں، ٹھیک ہے، آیا پاکستان میں مثلاً حتیٰ اگر سپاہ صحابہ، وہابیت، مجاہد گروپ، پارا چنار کے شیعوں کے اوپر حملہ کریں تو ان کے مورچے میں شراب ہونی چاہیے؟ بظاہر نہیں ہونی چاہیے، بظاہر تک نہیں بنتی ہے کہ وہاں پہ شراب ہونی چاہیے. ابھی کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ انڈیا نے اس علاقے کا کافی تجربہ کر لیا ہے پارا چنار اور اس جیسی دوسری جنگوں کے اندر، تو اگر وہ اپنی آرمی کو اس طرف موو کروائیں تو ان کے پاس کافی تجربہ موجود ہونا چاہیے، فرسٹ ہینڈ رپورٹس ہونی چاہیے ان کے پاس پورے علاقے کی. میرے خیال میں کافی وہ لوگ اکوپڈ ہیں اس اعتبار سے کہ وہ سیکھے گراؤنڈ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، ان کی فوج یہاں پہ کام کر چکی ہے، ان کے لوگ یہاں پہ کام کر چکے ہیں. بہرحال تو امریکہ کیا چاہے گا؟ امریکہ چاہے گا ٹھیک ہے ہم انڈینز آئیں اندر، انڈینز اندر آئے اینٹ سے اینٹ بجا دیں ان دہشت گردوں کی. آئے واقعی امریکہ دہشت گردوں کا خاتمہ چاہے گا؟ اچھا یہ ایک اور پالیسی ایشو ہے کہ امریکہ واقعی دہشت گردوں کا خاتمہ چاہتا ہے کیا؟ ظاہر تو ہماری کم سے کم وہ جو انالیسس ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ امریکہ دہشت گردوں کا خاتمہ چاہتا ہے، بلکہ بقا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے امریکہ اس موڈ میں نہیں ہوگا کہ انڈیا اندر آئے دہشت گردوں کو مارے، امریکہ اس موڈ میں نہیں ہوگا. پھر کس موڈ میں ہوگا؟ ہاں امریکہ بھی اسی موڈ میں ہوگا جس میں انڈیا کو بہت موڈ آ رہا ہے، کیا؟ ایٹمی اسلحہ. امریکہ بھی یہی چاہے گا. اب ایک جگہ مل گئی جہاں پہ دونوں کے مفادات متفق ہو رہے ہیں، کس کے؟ انڈینز کے بھی اور امریکنز کے بھی، اور ہمارے بھائی نے جو چھپی پارٹی پر کوئی بولی تھی اسرائیل کے بھی. اب بمبئی دھماکہ کسی نے بھی کیا ہو، جس کسی نے بھی کیا ہو اس سے کوئی غرض نہیں، فائدہ اٹھانے کا ٹائم سمجھ میں آ گیا ہے، اور فائدہ اٹھانے کا پوائنٹ بھی سمجھ میں آ گیا ہے. پوائنٹ شمالی وزیرستان نہیں ہے، پوائنٹ ایکس وائی زی ایریاز نہیں ہے جہاں پہ کچھ دہشت گرد چھپے ہوئے ہوں گے پہاڑوں کے اور جھاڑیوں کے اندر. اصل پوائنٹ نیوکلیئر پلانٹ ہونا چاہیے، یعنی کسی نے بھی حملہ کیا ہو اس وقت انڈین گورنمنٹ کے لیے بیسٹ چانس ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ 35 سالہ ایک معاملے کو ختم کر لے، وہ یہ کہ پاکستان کا ایٹمی پلانٹ کسی طرح صاف کروا دے. امریکنز کافی عرصے سے اس کوشش میں ہیں. اگر آپ کے ذہن میں ہو ہم نے جب پاکستان کے نئے صدر کی آمد پر کچھ انالیسس کیا تھا تو آپ سے عرض کیا تھا کہ بش جانے سے پہلے چند میڈلز اپنے پاس دیکھنا چاہے گا، اور ان میڈلز میں سے ایک صوفہ کا ایگریمنٹ ہے جو وہ عراق کے اندر کرنا چاہتا ہے، اور ایک پاکستان کی نیوکلیئر پاور کا خاتمہ دیکھنا چاہے گا. اور اس کو دیکھنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آئی اے ای اے کے کچھ ریپرزینٹیٹو یہاں بھیجے گا، اور آئی اے ای اے کی سپرویژن کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نیوکلیئر پلانٹ کو اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اس وقت ٹائم بہت اچھا ہے، اس وقت ٹائم کلاسیکل ٹائم ہے. کل یا پرسوں میں دو تین دن کا مارجن لے لوں، کانگریس کی ایک رپورٹ آئی ہے دی ورلڈ ایٹ رسک، امریکن کانگریس کی رپورٹ ہے، اس میں اس نے پاکستان کو لکھا ہے. پاکستان سمجھ لیجیے کراس روڈ یا راؤنڈ اباؤٹ ہے ٹیروریزم اور نیوکلیئر ویپنز کا، کہا پاکستان ایک چوراہا بنا ہوا ہے نیوکلیئر ویپنز اور دہشت گردی کا. اور انہوں نے وہاں پر مسلسل اس بات تقریباً 11 صفحے میرے خیال میں انہوں نے پاکستان کے اوپر لکھے، اور اس میں اصرار کیا کہ پاکستان کا ایٹمی پلانٹ انتہائی غلط جگہ پر ہے، یعنی اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس میں ہر قسم کا خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت دہشت گرد اس کے اوپر قبضہ کر دیں گے. اچھا دہشت گردوں کی اتنی اعلیٰ صلاحیتیں بمبئی میں ثابت ہونے سے امریکہ کو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ کیا ثابت کرے کہ جو دہشت گرد اتنے اچھی کارروائی کر سکتے ہیں بمبئی جا کر، ان کے لیے اسلام آباد پہنچ کر کہوٹا پہنچ کر یہ کارروائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، وہ تو ان کا ریجن بھی ٹچ کر رہا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں بمبئی کے واقعے سے جو اصل بینیفٹ تین بڑی پارٹیز لینا چاہیں گی وہ نیوکلیئر ایسٹس ہوں گے. ان بٹوین ایک اور پارٹی کو بھی وہ خراب کر چکے ہیں اور کر لیں گے، وہ کیا ہے؟ وہ پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی ہے. وہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے ذلیل کر لیا پاکستان کی آرمی کو صدر صاحب کے آنے سے پہلے ہی، ان کے آنے سے پہلے ہی ٹھیک ٹھاک انڈر پریشر کر لیا تھا. اس واقعے کے ذریعے انہوں نے بالکل ہی مورالی کو چل دیا. اور اگر کہیں وہ ہو جاتا کہ آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر صاحب وہاں تشریف لے جاتے جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے مشورہ دے دیا تھا، پھر تو سمجھ لو کہ مجھے ڈر ایک اور بھی ہے. یہ جس تیزی سے آرمی کو ذلیل کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو آرمی میں ریوولٹ ہو جائے. آج تک پاکستان کی آرمی میں کو نہیں ہوا ہے، لیکن عرب آرمیز میں مسلسل ہوا ہے.
دنیا کے مختلف ایسی ملکوں کے آرمیز کے اندر مسلسل یہ کام ہوا ہے کہ ینگ آفیسرز جب اپنے آپ اپنی ذلت دیکھتے ہیں کسی کیس کے اندر. عرب اسرائیل وار کے ریزلٹ میں سے ایک ریزلٹ یہ تھا کہ جب اسرائیلیوں نے عربوں کو بہت مارا, جو عرب جب مرے پٹے سب کچھ ہوا تو ان کے جو بڑے ہائی رینکنگ تھے تو بے شرم ہو گئے, اور وہ جو نچلے درجے کے آفیسرز تھے ان کو غیرت آئی کہ بھائی ہمیں اپنی پبلک کے سامنے جواب دینا ہے کہ ہم اتنی بڑی آرمی لیے بیٹھے ہیں اور ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. تو وہ جو ینگ آفیسرز تھے انہوں نے مختلف عرب ملکوں کے اندر اپنے بڑے بڑے کمانڈرز کو مارا مورا, اور انہوں نے کرنے کے بعد ملکوں کے اوپر قبضے کر لیے. یہ اس رسک کو یہاں کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ اتنا زیادہ آرمی کو وہ کہاں, تو وہ اتنی جناب اتھارٹیرین پاور بنی ہوئی تھی, اور کہاں اس کو لا کے یہاں پھنسا دیا کہ اس کا آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر وہاں جا کے تشریح کرے کہ ہم بھائی اس کے اندر ملوث نہیں ہیں. پورا افغانستان کا آپریشن آئی ایس آئی کے ذریعے کروایا, اتنی پیک پہ لے گئے کہ رشیا کی جنگ اس نے لڑی, اور اب جناب آ کے نیچے لے جا کے اتنا نیچے لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ اس کا ڈائریکٹر جا کے تشریح کرے کہ ہم نے نہیں کیا. تو یہ بہت گیم خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک گیم ہے. اچھا آپ دیکھیے, اگر ایسا کہیں اشارتاً بھی ہوا تو یہ بھی اس بات پر دلیل بنے گی کہ نیوکلیئر ایسٹ یہاں نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ دیکھو آرمی میں بھی کو ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ ہر طریقے سے پھنسا لیا گیم کو, ہر طریقے سے پاکستان کے خلاف گیم پھنسا ہوا ہے اس کا. پاکستان کے پاس بہت ہوشیار لیڈرشپ اس وقت ہونی چاہیے تاکہ اس گیم سے نکلے, الحمدللہ نہیں ہے. اور اس کو بھی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں, وہ بھی کہہ دے گا ہاں ٹھیک ہے نہیں ہے تو کیا ہوا, تو مسئلہ ہی نہیں ہے, نہیں ہے تو کیا ہوا, تو کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ بھائی 35 سال پہلے آپ نے ایک نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تھا, وہ اب آپ وائنڈ اپ کر دیں گے, ختم ہو گیا معاملہ, اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہوگا تو یہ ڈراما وہاں تک جائے گا. البتہ یہ ہے کہ ارے پاکستان کے ٹوٹنے کا چانس ہے, ہاں چانس تو ہے, لیکن میں یہ سوچتا ہوں بلا وجہ میں توڑ کے کیا فائدہ, یعنی کوئی فائدہ ملنا ہو, اگر یہ سیدھے ہاتھوں گھی نہ نکلا پھر شاید وہ چانس بڑھ جائے کہ بھائی اس کو توڑو, توڑنے کے بعد پھر دیکھیں. لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ سیدھے ہاتھوں نکل جائے گا. جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ اس وقت اپنا کوئی انیشیٹو نہیں لے پا رہی ہے, ان کے پاس انیشیٹو ختم ہوا ہوا ہے, تھا ہی نہیں, یعنی وہ تو جو ہو رہا ہے اس کے ریئیکشن میں روزانہ بےچارے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد معاملہ ابھی تک یہاں پہ چل رہا ہے. میڈیا کچھ ریزسٹ کر رہا ہے, میڈیا کچھ ریزسٹ کر رہا ہے انڈین میڈیا کے سامنے, اور کچھ پاکستانی میڈیا اپنے آپ کو باہر کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی ہم بھی اس گیم میں ہیں, اور اتنی آسانی سے باتیں ثابت نہ کی جائے. لیکن بہرحال پاکستان بہت مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس کا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یعنی جب میں کہہ رہا ہوں پاکستان پھنسا ہوا ہے تو پاکستان کا مطلب پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں, ورنہ اس گورنمنٹ کا کیا بھروسہ ہے, پرسوں تبدیل ہو جائے گی اس کا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کیسے تبدیل ہوگی؟ ایسے تبدیل ہوگی کہ اگر آرمی نے دیکھا کہ بہت ہی خباثت ہو گئی ہے, معاملہ بہت ہی خراب ہو گیا ہے, تو ممکن آرمی خود ہی تبدیل کر دے گا, تو تم جاؤ ختم. یہاں کوئی پوچھے گا کیا کہ بھائی کہاں جائے, جاؤ جاؤ ختم ہو گیا معاملہ. وہ ایک ایرانی بادشاہ کا میں نے شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا, شاہ نے کسی باغ کا افتتاح کیا, سب نیوز رپورٹر وغیرہ کے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ لے کے چلا, بہت ساری سینٹ کے لوگ بھی تھے, پارلیمنٹ کے لوگ بھی تھے. اب وہ جناب وہ جو باغ کا افتتاح ہونا تھا اس میں ایک بیوقوف سینیٹر کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس باغ کی ڈیٹیلز بھی بادشاہ نے خود بنائی ہیں. تو وہ باغ میں چلتے چلتے ایک جگہ پہ کوئی مجسمہ بنا ہوا تھا, پتہ نہیں ہاتھی کا تھا یا کسی جانور کا تھا. تو سینیٹر نے ایسے ہی کیونکہ ان لوگوں کی بکنے کی عادت تھی, تو اس نے کہا یہ کس بیوقوف نے رکھا ہے, پتہ چلا وہ بادشاہ نے رکھوایا تھا. بادشاہ بول کے دے گا کہا اس بدبخت سے کہو کل سے سینٹ میں نہ آئے, ختم. بھاگ جاتا اس کو, بھگا دیا ختم. بادشاہ بھائی کہہ دے گا جاؤ تو چلے جائیں گے. اس گورنمنٹ کا یہی عالم ہے, صرف کیوں آرمی نہیں کہے گی کہ جاؤ, اس کو پتا ہے اوپر سے پھر اور مصیبت آئے گی. ٹھیک ٹھاک آرمی پریشر ہے اس وقت, آرمی چاروں طرف سے پھنسی ہوئی ہے اس وقت. میں اس لیے بات میں کہہ رہا ہوں پاکستان پھنسے کا مطلب فی الحال شاید گورنمنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس وقت جو اصل گیم پھنسا ہوا ہے وہ آرمی کے لیے پھنسا ہوا ہے, پاکستان کی ملٹری فورسز کے لیے پھنسا ہوا ہے, اور مثلا آئی ایس آئی کا جو مین ڈپارٹمنٹ اس کا, اور اس کے بعد اس کے پیچھے پھر پاکستان کا نیوکلیئر ایسٹس کیا. وہ ان تمام حالات میں فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ اکانومی کے اوپر مزید بات نہ کریں پاکستان کی, اس سے نیند اڑتی ہے بلا وجہ میں, طبیعت بگڑتی ہے. لیکن اب اکانومی سے بڑھ کر مصیبت ہے, یعنی اب جو مصیبت ہمارے پاس ہے وہ ایک کیوس ہے. ایک آپ کے پاس کیاوس ہوتا ہے اکنامیکل کیاوس، جس کے اندر کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے، بےروزگاری کی وجہ سے روڈ پر آ جاتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں۔ کراچی نے کیا دیکھا گزشتہ 4-5 دنوں کے اندر؟ یہ اکنامیکل کیاوس تو نہیں تھا، یہ تو صاف ایتھنیسٹی تھی، ایتھنک وائلنس تھا۔ یہ آپ قوم پرستی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے جناب، 44 آدمی یہاں پر ختم ہوئے ہیں۔ تو اب جو پاکستان کے سامنے صورتحال ہے وہ اب مکسچر آف کیاوس، کیاوٹک پرابلمز ہیں، اکانومی، انٹرنل پولیٹکس، قوم پرستی، فرقہ واریت، بیرونی خطرات، اور آرمی اور فوج اور آرمی اور گورنمنٹ کا کانفلکٹ۔ یعنی اتنے اس وقت محاذ کھلے میں پاکستان کے اندر کہ اس کو دیکھتے ہوئے اگر میں پہلے آپ سے کہتا تھا بھائی اگلے سال کے لیے تیاری کر لو، اقتصادی صورتحال انتہائی خراب ہے، اب مثال کے طور پر وہ ایشو چھوٹا لگ رہا ہے اب مجھے۔ اب تو آدمی کہے بھائی خود تیاری کر لو، چونکہ یہاں ہر چیز ہی خراب ہے، ہر چیز ہی خراب ہے، یہاں ہم کسی کیوس میں نہ پہنچنے والے ہوں اگلے چند مہینوں کے اندر، اگر ہم اچھی طریقے سے چند مہینے گزار پائیں۔ بہرحال ہمارا اس وقت ملک کے اندر خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اب آئیے اگر ان صورتحال کی طرف، اس صورتحال کی طرف جو ابھی مثال کے طور پر کوہاٹ کے اندر ہوا، پشاور کے اندر ہوا، اور اس میں بھی کوئی کمی کا امکان فی الحال بہرحال نظر نہیں آ رہا ہے، تو آگے آنے والے مہینے اچھے نہیں ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے پاکستان کے لیے معاملہ بہت خطرناک ہونا چاہیے، انڈیا کے لیے بھی معاملہ بہت اچھا نہیں ہے، انڈیا کے لیے معاملہ بہت اچھا نہیں ہے۔ یعنی انڈیا یہ بینیفٹ لے لے گا، لینے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان کو اگر ہم ڈسارم کر دیتے ہیں نیوکلیئر ایسٹ سے تو ہم نے 35 سال کی کامیابی لی۔ لیکن انڈیا کو ایک اور بات بھی سوچنی پڑے گی، وہ یہ کہ وہ خود ایک مارکیٹ کے اندر ایسے میں کود رہے ہیں جس کے بعد ان کی اکانومی نہیں بچے گی۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچرزم کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں ٹروپس موو کرتے ہیں، یہاں پر مار موری کرتے ہیں، تو یقیناً امریکہ کا وہ بینیفٹ پورا ہوتا ہے کہ انڈیا کسی حد تک سیکیور تھا، وہ ان کی خواہش پھر بھی پوری ہوتی ہے۔ لہٰذا میرا اپنے خیال ہے ہم اپنی لیڈرشپ سے تو ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کہ یہ کوئی عقل کا کام کرے گی، انڈین لیڈرشپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی عقل کا کام کرنا ہے تو وہ کم سے کم اپنے ملک کے لیے عقل کا کام کر لیں۔ نیوکلیئر ایسٹ ضائع کر بھی لوگے تو پاکستان سے کوئی فائدہ تمہیں ملے گا نہیں، نہ یہاں کے نیوکلیئر ایسٹ تمہارے خلاف استعمال ہونے، کس ملک نے نیوکلیئر ایسٹ استعمال کیے ہیں دوسرے کے خلاف؟ لہٰذا یہ احمقانہ باتیں ہیں۔ پاکستان کے پاس کہہ رہے ہیں 85 نیوکلیئر ویپنز ہیں، 85 نیوکلیئر ویپنز۔ میرا اپنے خیال ہے یہ دونوں ملک بے مقصد جنگ کے اندر اپنے آپ کو گھسیٹ کر اپنی عوام کو خوار کریں گے۔ ان کی عوام پہلے ہی اکنامیکلی ختم ہوئی ہوئی ہے، ان کی عوام پس رہی ہے دونوں ملکوں کی۔ اس وقت میرا اپنے خیال ہے اگر کوئی عقل مندی کا کام ہے تو ایک کم سے کم اس امریکی منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں جس میں دونوں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں نے کہا ہماری اپنی گورنمنٹ سے، مطلب پاکستانی گورنمنٹ سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ ریزسٹ کریں، کم سے کم انڈینز کو، کہ جن کو ایک بہرحال ان کے اندر ایک کیفیت ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے مارکے کے اندر ڈالے جا رہے ہیں جس میں امریکہ کا بینیفٹ ہے۔ البتہ یہ کہ ان کے اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات اتنے زیادہ ہیں، اور اس وقت جو خود انٹرنل کانفلکٹ ان کا بی جے پی وغیرہ کا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ نے سنا ہو اس کے اوپر کہ یہ جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا ڈائریکٹر تھا، کرا کے نام تھا کیا اس کا، اس نے تحقیقات کی تھی اور اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ انڈین آرمی کے بہت بڑے بڑے لوگ ہندو مسلم فسادات میں ہندو انتہا پرستوں کے ساتھ دے رہے تھے، اور وہ لوگ بنیادی سبب بن رہے تھے کہ انڈین شہروں کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ یہ رپورٹس میرے خیال میں پبلش ہوئی نہیں میڈیا کے اندر، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک وجہ جو سمجھ میں آتی کہ وہ کیوں پہلے ہی گھنٹے کے اندر مارا گیا، پہلے 1-2 گھنٹے کے اندر، یا شاید پہلے ہی گھنٹے کے اندر واقعہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اگر یہ کوئی رول پلے ہو رہا ہے تو پھر اس وقت انڈیا بہت غلط جگہ کے اوپر کھڑا ہے۔ یعنی ہم تو پاکستان کو تو دیکھ ہی رہے کہ بہت غلط جگہ پہ کھڑا ہے، انٹرنلی بھی انڈیا بھی بہت غلط جگہ پہ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ گیم وہاں پہ چل گیا تو پھر انڈین پالیٹکس اور انڈین گورنمنٹ کنفرم ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو انتہائی سنگدل دہشت گرد ہوں گے حکومتی سطح کے اوپر، اور انڈیا کو کسی صورت میں داخلی سطح پر چین نہیں ملے گا۔ اگر انڈیا میں کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں پہ مسلمان ختم کر دیے جائیں گے چین ہو جائے گا، ایسی بھول ہے۔ کسی ملک سے اتنی بڑی پاپولیشن ختم نہیں کی گئی ہے۔ میرے خیال میں جو بدترین کوشش گزشتہ 40-50 سال کے اندر انجام پائی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کو اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو وہ بوسنیا کے اندر انجام پائی ہے, جس میں سربینز نے بوسنیز کے خلاف کارروائی کی تاکہ بوسنیز کو وائپ آؤٹ کر دیں, لیکن وہ نہیں ہو پایا ہے, جبکہ بوسنیز کم تھے سربینز کے مقابلے میں اور کافی کم تھے. اور قطعاً یہ کام انڈیا میں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے میرے خیال میں. صرف یہ ہوگا کہ انڈیا اپنی اسٹرینتھ کو لوز کرے گا, اپنی اسٹیبلٹی کو لوز کرے گا. انڈیا کو بہت برے نتائج اٹھانے پڑیں گے بدقسمتی سے. کاش کوئی لوگوں کو بچا لیتا اور گورنمنٹس کو لڑا دیتا. بعض وقت میرا دل چاہتا ہے, خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, دنیا کی ساری گورنمنٹس کو ایک آئی لینڈ پہ لا کے کھڑا کیا جائے, دونوں کو نیوکلیئر دے دیا جائے, مارو ایک دوسرے کو, ختم کر دو, کم سے کم عوام کی جان چھوڑ دو جن کی سروں پہ بیٹھ کر تم یہ سارے ڈرامے کر رہے ہو. بےچارے عوام ہر طرف پس رہے ہیں. ایک معنی میں اگر دیکھیں, اگر میں کہہ دوں ایک معنی میں, امریکی عوام دنیا کی مظلوم ترین عوام, گدھوں کی طرح پسے میں ان کے ہاتھوں, گدھوں کی طرح پسے میں. اور اب جس مصیبت سے امریکہ گزر رہا ہے, اگر میرے خیال میں کچھ پہلے تک کوئی کہتا تھا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کرائسس ہے, کچھ چھپانے کی جگہ ہے, اب سب اوپنلی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں کرائسس ریسیشن کنفرم. بلکہ اگر آپ نے وہ رپورٹ پڑھی ہو جس نے کہا کہ دسمبر 2007 سے کرائسس ہے, کنفرم دسمبر 2007 سے, اب ہم دسمبر 2008 میں, اس کا مطلب ہے ایک سال سے کرائسس تھا اور یہ جھوٹ بول رہے تھے. یہ مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے, مارچ 2007 میں میں اپنے دوستوں سے عرض کر رہا تھا, جس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ ریسیشن کا ورڈ استعمال نہیں کر رہے, لیکن ریسیشن کی ڈیفینیشن ہوتی ہے دو کوارٹرز میں کسی اکانومی کا کم ہونا, وہ چیزیں ہو چکی تھیں مارچ 2007 میں. تو ریسیشن ایکچولی ان کو مارچ 2007 میں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا, 2008 میں سوری مارچ 2008 میں, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, پریکٹیکلی ہو چکا تھا. اور اب آ کر انہوں نے ریسرچ گروپ نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں دسمبر 2007 میں ریسیشن آ چکا تھا. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صرف 6 مہینے کے اندر 1,50,000 افراد بے روزگار ہوئے, صرف 6 مہینے کے اندر, 6 مہینے کے اندر 1,50,000 لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں جس سوسائٹی کے اندر 1,500,000, کون سے 1,500,000 بے روزگار ہوئے ہیں, وہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں. ایک بےچارا ہم پاکستانیوں کا تھا, بے روزگار ہوتا ہے تو اس کا خرچہ پہلے ہی بہت کم ہوتا ہے, بے روزگار ہو کر بھی اس کا خرچہ اتنا ہی رہتا ہے. ایک امریکی بے روزگار ہوتا ہے تو وہ تو بڑا لمبا چوڑا خرچہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. سر مثلا ہمارے یہاں کہتے ہیں جو ایسی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ڈسپلیسڈ پیپل ہوتے ہیں, مثلا ایک علاقے میں جنگ ہوئی لوگ اٹھ کے کسی اور طرف ڈرے گئے, وہ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کا خرچہ اپنے علاقے میں رہنے سے 8 times زیادہ ہوتا ہے. 8 times, مطلب اگر اپنے گھر میں رہتا 3,000 روپے خرچ کر رہا تھا, تو اب جو ڈسپلیس ہوتا ہے تو یہ 24,000 روپے خرچ کروا دیتا ہے مہینے کے, کیونکہ اب اس کو گھر بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے, ہر چیز چاہیے, اپنے گھر میں تو ایک روٹین بنا ہوا تھا اس کا. تو امریکنز بے روزگار ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ بہت طوفان انہوں نے اپنے پورے ملک کے لیے کھڑا کر لیا ہے. 1,500,000 لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. کسی رپورٹ کے اندر کوئی اچھا فیوچر نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے دو پروگرام پہلے اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سیکوینس کیا بن سکتی ہے ڈاؤن فال کی, کون کون سی انڈسٹریز متاثر ہونا شروع ہوں گی. تو ہم نے عرض کیا تھا اس میں کہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے, پھر مثال کے طور پر ایئر لائنز ہیں, ٹوریزم ہے, ہوٹل ہے, یہ ہے وہ ہے. ابھی جو ہم مس کر گئے تھے وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے. ابھی جو آخری لائن کے اندر آیا وہ AT&T آیا, جو ٹیلی کمیونیکیشن سے تعلق رکھتا تھا, جس کے بارے میں ہمارا گمان یہ تھا کہ یہ اتنی جلدی اس ریسیشن کی لپیٹ میں نہیں آئے گا, لیکن بہت سختی کے ساتھ ریسیشن کی لپیٹ میں آیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ریسیشن اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جس کو کوئی پریڈکٹ کر پا رہا تھا. اگر آپ کے ذہن میں ہو, میں یہ جملے اس سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اب یہ چیزیں سب کنفرم ہو گئیں. تو ہم کہہ رہے تھے یہ 1930 سے زیادہ برا ہے, یہ 1930 سے زیادہ برا ہے. ابھی کچھ ای میلز کے اوپر ایک آدمی کا پریڈکشن جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے, میں صرف چند جملے آپ کے اس کے بارے میں پڑھتا چلوں. اس کے بارے میں ایک لسٹ لگی ہوئی ہے کہ جو سورسز نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مثلا یہ بہت اوتھینٹک ہے, یہ ہے وہ ہے. جب یہ مثال کے طور پر CNN نے لکھا ہے کہ جب ہم ٹاپ ٹرینڈ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو اس سے معلوم کرتے ہیں, اس نے یہ لکھا ہے, چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ہاں ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. It is going to be very bleak, very sad, and there is going to be a lot of homeless, the likes of which we have never seen before. 10 cities, اس کے بعد ٹائم سٹیز کے بارے میں لکھا گیا، یہ سب کچھ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ دیکھیں گے پاورٹی اور بے روزگاری میں، وہ کبھی آپ نے فیل نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے ایک ریولیوشن کو یہاں پہ پریڈکٹ کیا. انہوں نے لکھا اس رپورٹ میں لکھا ہے دی پروسپیکٹ آف ریولیوشن واز اے کانسیپٹ ایکوڈ بائی برٹش منسٹری آف ڈیفینس بائی برٹش منسٹری آف ڈیفینس رپورٹ لاسٹ ایئر وچ پریڈکٹڈ دیٹ ود ان 30 ایئرس دا گروئنگ گیپ بٹوین دی سپر ریچ اینڈ دا مڈل کلاس الانگ ود آل along with an urban underclass threatening social order would mean the world's middle classes might unite using access to knowledge, resource and skills to shape transitional process in their own class interest. بہرحال خلاصہ دوبارہ بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پورے امریکہ کے اندر وہ قحط آئیں گے، وہ بے روزگاری آئے گی، وہ گھروں کا نکلنا ہوگا جو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے صاحب نے پرٹک یہ کیا کہ امریکہ کی مڈل کلاس یونائٹیڈ ہو جائے گی اور وہ امریکہ کی موجودہ گورنمنٹ کے خلاف انقلاب برپا کر دے گی اور وہ امریکہ کو تہش نہش میں مبتلا کر دیں گے. البتہ انہوں نے کل لکھا کہ یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا لیکن یقیناً ہوگا. اور میں نے عرض کیا کہ ان کی بات کے اوپر لوگ کافی وزن دیتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ وی آر گوئنگ ٹو سی دی اینڈ آف دا ریٹیل کرسمس، وی آر گوئنگ ٹو سی اے فنڈامنٹل شفٹ ٹیک پلیس. Putting food, اس کو ذرا غور سنیے گا، putting food on the table is going to be more important than putting gifts under the Christmas tree. انہوں نے کہا کہ کرسمس پر ہم میز پر کھانا پھیلا لیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کے پاس گفٹ کتنے آئے. گفٹ کو چھوڑ دیں، کھانے کو دیکھیں. یہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر ایسا ہوگا. بہرحال میں نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ہو کہا ہے یہ سب کا سب ہو جائے گا، لیکن ایک بات ہے کہ لگ یہی رہا ہے، لگ رہا ہے کہ ہاں یہی ہوگا، یہی ہوگا، ٹائم لے گا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے مجھ سے کہا، دو تین دن پہلے ہماری اسٹوڈنٹ نے، کہ اس کے شوہر دبئی موو کرنے کی سوچ رہے ہیں اپنی زمینیں وغیرہ بیچ کر. تو میں نے اس کے شوہر سے کہا کہ دیکھو میرا ایک مشورہ مانو، اگلے سال نومبر دسمبر تک یا بہت ہوا مارچ 2010 تک رک جاؤ، اگلے سال نومبر دسمبر تک یا بہت ہوتا ہے مارچ 2010 تک رک جاؤ، اس کے بعد تم دیکھ لینا جانا تو چلے جانا. کہنے لگا اس کے بعد معاملہ صحیح ہو جائے گا دبئی میں. میں نے کہا نہیں بیٹا، بچے گا ہی نہیں. وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مارچ 2010 کے بعد صحیح ہو جائے گا، نومبر دسمبر تک آتے آتے دبئی وہ بن جائے گا کہ تمہارا خواب بھی نہیں آئے گا کہ وہاں پہ مجھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. بس قسمتی سے یہ کلپس دبئی بھی جائیں گے تو وہاں پہ حالت اچھی نہیں ہوگی. بہرحال اگر کوئی ہماری بات کو اہمیت دے. بہرحال اس میں ایک آدھ فائدہ ہوا ہے، کچھ لوگوں نے اس پہ رسپانس دیے ان چیزوں کے اوپر جو ہم نے کہی ہیں، جن کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اتنی محنت کی تو یہی کافی ہے. مثال کے طور پر کچھ دوستوں نے واقعاً رابطے شروع کیے ہیں کہ ہم کیا واقعاً پاکستان کی زمین کے اندر ایگریکلچر کے اندر کچھ انویسٹمنٹ کریں. ہم نے ان کو بہت تشویش کی کہ ہاں بھائی آپ کو کرنا چاہیے، اور ان سے کہا کہ آپ اس کوشش کو جاری رکھیے. کچھ پوائنٹس، کچھ ہنٹس ان کو جو ہم بتا سکتے تھے، اپنے تو تجربے کار نہیں ہیں اس فیلڈ کے، لیکن باہر ان کو بتائیں. پھر کچھ دوستوں نے باہر کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ کم سے کم جو لوگ سوچ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا. میرے خیال میں اس ہفتے کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت کافی ہیں. اور اگر آپ ایک دو دن کے اندر حتیٰ جو چینج آف ٹون ہے اکانومسٹ کی اس کو دیکھیں، تو اب پہلے ہم یہ کہتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ جو آ رہا ہے یہ 1930 سے برا ہے، اب وہ کہتے ہوئے نہیں ڈر رہے. اب وہ یہ کہتے ہوئے نہیں ڈر رہے کہ ہاں جو آ رہا ہے وہ 1930 سے زیادہ برا آ رہا ہے. تو اور یہ جو پریڈکشنز وغیرہ ہیں یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ہم نے بہت بول لیا، وقت جو تھا وہ کافی نکل گیا ہے. بہرحال سوال جواب کا حصہ ہوگا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انہوں نے لکھا ہے کہ پشاور، پارچنا، ڈیرا اسماعیل خان، کتنی جگہوں پر ہمارے مومنین پہ حملے ہوئے اور ہو رہے ہیں، ہم لوگ کیا کریں اور ہمارے علماء اور اکابرین اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. اچھا اس کوشچن ہے. آخرکار کچھ موومنٹ نظر آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں اسلام آباد کے اندر ایک جلسہ ہوا تھا، کافی کامیاب جلسہ گیا تھا، اور اس سے لوگوں نے کچھ امید کی تھی کہ شاید اس کے بعد کچھ ہوگا. تھوڑا بہت موومنٹ ہوئی تھی تو اس سے کم سے کم اتنا ہوا کہ فارس کنار کی جو بند روڈ تھی وہ کھل گئی اور وہ راستہ بحال ہو گیا. لیکن یہ کہ اب معاملہ پھر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر شروع ہوا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بہت خطرناک حد تک پہنچا. تو اسلام آباد کے اندر جو بزرگ علماء تھے ان کی بہرحال ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے طے کیا کہ وہ پورے پاکستان کو وزٹ کریں گے, مومنین تک پہنچیں گے اور پورے پاکستان کے مومنین کو اس کے خلاف موبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہمیشہ میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, لیکن آپ ہمیشہ اس بات کو سوچیے گا کہ آپ کے پاس چانسز کتنے ہیں, کیا کچھ کرنے کے چانسز ہیں آپ کے پاس. میں فیصلہ نہیں کروں گا, آپ خود اس بات کو سوچئے کہ آپ کے پاس کیا کچھ چانسز کے طور پر, یعنی کارڈز کتنے ہیں آپ کے پاس, کن کن کارڈز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کتنی خوبصورتی سے آپ استعمال کرنا چاہیں گے موجودہ حالات کے اندر, تو پھر آپ شاید اچھا فیصلہ کر پائیں گے. لکھا, ڈو یو تھنک دیٹ ایکس پریزیڈنٹ, کیا مشرف کا ذکر کر, واقعاً کین ہینڈل دا کرنٹ سچویشن آف پاکستان بیٹر دین زرداری. اچھا, اس مقایسے سے ہمیں کیا ملے گا, مشرف کر سکتے ہیں بہتر زرداری سے یا نہ کر سکتے ہو. مشرف لندن گئے, ان سے کسی نے سیاسی سوال کیا, انہوں نے کہا میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا, میں گولف کھیلنے آیا ہوں. زبردست. یعنی ایک بات ماننی پڑے گی, جب یہ آدمی آیا تھا اور اس نے اپنا کام شروع کیا تھا, اس سے پہلے میں سوچتا تھا کہ پاکستان کے پاس بھٹو سے زیادہ ہوشیار وزیر اعظم کوئی نہیں آیا. صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہوشیار کی بات ہو رہی ہے, صحیح غلط کی کوئی بات نہیں ہے, یہاں کوئی صحیح نہیں آیا, ختم. ٹھیک ہے, جب مشرف آیا اس نے کام کرنا شروع کیا تو میں سوچتا تھا کہ میرا آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان میں اس سے زیادہ ہوشیار آدمی کوئی نہیں ہے. ہوشیار کی بات ہو رہی ہے, صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب یہ ایگزٹ کی طرف گیا, اپنے ایگزٹ سے اس نے چند مہینے پہلے کچھ بلنڈرز کرنا شروع کر دیے, تو میں سوچتا تھا کہ یار جس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کافی ہوشیار ہے, اینڈ میں یہ اتنا بیوقوفانہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب احساس ہو رہا ہے کہ ہاں پاکستان کے پاس اس سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں آیا تھا, بہت ہوشیار نکلا. اینڈ ٹائم پہ جب اس نے فیل کیا کہ اب ڈراما وہ شروع ہوگا جس میں کوئی نہیں بچے گا, بھائی نے ایگزٹ لائن پکڑ لی, اپنی زندگی بچا کر سب کام ٹھیک ٹھاک کر کر آ کے دو چار گالیاں ضرور کھائیں, باہر جا کے بیٹھ گیا, اپنی زندگی گزار رہا ہے. اپنے لیے اس نے خوب ہوشیاری سے کام کر لیا. مجھے کسی نے بتایا ہے, میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا, لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ جب وہ آخری تقریر کر گیا تھا تو اس نے کہا تھا اب پاکستان کا اللہ ہی حافظ. تو کچھ صحیح کہا تھا, ہوشیار آدمی تھا, دیکھ گیا تھا کہ اب پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے, تو صحیح کیا تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, پاکستان کے آنے والے تمام پریمیئرز کے اندر, لیڈرز کے اندر میرے خیال میں اس سے زیادہ ہوشیار آدمی کوئی نہیں تھا. صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی ہے, پاکستان کے لیے اچھے برے کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کے اپنے اندر بات ہو رہی ہے کہ وہ خود اپنے لیے بہت ہوشیار تھا, اس نے جو کچھ کیا اپنے لیے کام بہت صحیح کیا. زرداری صاحب کا ان سے کیا مقایسہ ہے, چھوڑ دو, میں بچا رہا ہوں کچھ چیزوں کو کہ اگر کبھی کہیں میں مشکل میں پڑا تو میں ڈیفینڈ کر پاؤں کچھ چیزوں کو, ورنہ ابھی کچھ بولنا چاہیے تھا. ہم لوگ امام کے ظہور کے حوالے سے کس پوزیشن پر کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر, پہلے میں سوچتا تھا لوگ مجھے نجومی کہیں گے, ابھی اگر اس قسم کے سوال کے جواب دینے لگوں تو پھر لوگ کیا کہیں گے, بھائی مجھے کیا پتا, یعنی یہ کوئی ایشو ہے کہ میں اور میرے ساتھ ہمارے جیسے یا ہم جیسا کوئی بھی انسان بولے کہ ہم امام کے ظہور کے حساب سے کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں؟ امام کا ظہور جن قوانین کے تحت ہونا ہے, جن اصولوں کے تحت ہونا ہے, جس علم کے تحت ہونا ہے, وہ ممنوع ہے, کسی کے لیے ممکن نہیں اس کے اوپر رسائی حاصل کرے کہ امام کا ظہور کب ہونا ہے اور اس کے تحت ہماری پوزیشن کیا ہے. ہاں یہ تو میں نے سخت اس لیے جواب دے دیا تاکہ اس کو سختی کے ساتھ رد کر دوں کہ کوئی ایسی بات کرے, ہاں اتنا ہو سکتا ہے. جو میرے خیال میں یہ بھی یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شواہد اور قرائن سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے, یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ایگزیکٹ کیا پوزیشن ہے, مجھے کیا پتا کیا پوزیشن ہے, ظاہر یہ کہنا چاہ رہے ہیں شواہد اور قرائن سے کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جس بات کا کہا گیا تھا اگر یہ زمانہ وہی زمانہ ہے, بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے بات, بالکل لائن صحیح لائن ہے. مثال کے طور پر میں خود پریڈکٹ کر چکا ہوں, اگر اس کو کہا جائے پولیٹیکل گیس کر چکا ہوں کہ 2010 جنگوں کا سال ہے, 2010 جنگوں کا سال ہے, لائن بالکل صحیح لائن ہے, پٹری یہی پٹری ہے جو اس جگہ جا رہی ہے, بالکل صحیح جگہ جا رہی ہے. اس اعتبار سے تمام شواہد و قرائن بالکل صحیح ہیں, بات وہی جگہ چل رہی ہے جہاں پہ ہمیں پہنچنا چاہیے, اسی کیوس اسی قحط اور انہی طرح جنگوں پر پہنچ رہے ہیں جس کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہوگا, باقی اللہ مالک خدا جانتا ہے.
What is neocons? Why Obama has been called as next neocon, US president? Who was previous one? सही है। अच्छा ये सवाल ऐसा है, अभी कल हमारे साथ बड़ा अच्छा ड्रामा सा हुआ एक, अल्लाह उसकी मुश्किल को हल करे। साहब हम बकरा मंडी गए हुए थे, अल्लाह की खातिर नहीं बच्चों के दबाव में, हम लोग बकरा अल्लाह की खातिर कम ही कुर्बान करते हैं, बच्चों के दबाव में शायद ज़्यादा कुर्बान करते हैं। तो बहरहाल वहाँ पे गए, वो बकरा ले रहे थे, तो एक साहब ने फ़ोन किया, उनके किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि वो सऊदी अरब से एक साहब फ़ोन करेंगे हज के, उनको कुछ सवाल पूछते हैं। मैंने कहा मैं बता दूँगा, मसला नहीं। बाबू मैं जब ऐन मौके पर बकरों के साथ उलझा हुआ था तो उन साहब का फोन आया, उसने कहा मैं मीकात पे खड़ा हूँ, आप मुझे जल्दी जल्दी बताएं हज कैसे करते हैं, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, पेपर पे लिख रहा हूँ। मैं लिटरली बोल्ड हो गया, क्या हो गया भाई, तुम हज को ये समझ रहे हो, मैं जल्दी जल्दी बोलूँ तुम लिख रहे हो और हज हो जाएगा? मैं तो भैया खुदा का वास्ता मैं नहीं कर सकता ये काम, किसी और से करो। कहना नहीं नहीं आप करें, आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा तुम गलत करोगे, तुम्हारे गलत में मैं भी शरीक होऊंगा। कहना अच्छा मेरे ऊपर आएगा ना, आपके ऊपर तो नहीं आएगा। नहीं, मैंने कहा नहीं मेरे ऊपर भी आएगा, मैं नहीं बता सकता। दिख रहा क्या है मामला, फिर मीकात में खड़े होकर मुझसे पूछ रहा है हज कैसे करते, जल्दी जल्दी बताए मैं उसको पेपर के ऊपर लिख लूं। क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। भारत ये सवाल इतना परेशान कौन नहीं है, ठीक है। इसने पूछा न्यूकॉन कौन है, न्यूकॉन जाहिर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत राइज टेक्नोलॉजी है, और उसमें मामूलन ये कहा जाता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में वो साइड, वो पार्टी जो बहुत एग्रेसिव होती है, जंग करने के ऊपर तैयार है और बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही होती है, वो कंजर्वेटिव जो जंग तलब भी है। एक पुराने जमाने की कंजर्वेटिव होते थे जो पुराने पर याद किया जाए कि मैंने कौमों को आजाद करवा दिया, और मुझे एक ऐसे आदमी के तौर पे याद किया जाए जिसने अपने जमीर को नहीं बेचा। बिल्कुल सही कह रहा है, रिवायत में आया वो मत बेचो जो है ही नहीं। बिल्कुल सही है, रिवायत में लिखा है ला तबे मा लैसा इंदक, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मत बेचो। इसने अपना जमीर नहीं बेचा है क्योंकि है ही नहीं, होता तो बेचता बेचारा। भर ये न्यूकॉन्स होते हैं, जंग तलब होते हैं, एक कंजर्वेटिव एक क्लास को डिफेंड कर रहे होते हैं, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक जो क्लास है, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप की क्लास है, उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। जम्मू की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। बाज़ों का कहना है कि ओबामा भी कोई नई चीज नहीं है, ओबामा भी वही न्यू कौन है, सिर्फ ये है कि फेस चेंज हुआ है, उसका फेस बड़ा खूबसूरत ह्यूमनिस्टिक सा फेस है और उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। लेकिन जाहिर है इसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, कुछ का कहना है कि नहीं ओबामा जो है वो बहरहाल कदरे बेहतर फिगर है। आपने शेख हसन नसरुल्ला का बयान अभी पढ़ा कि उन्होंने कहा कि आप ओबामा से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए, और कुछ दिन पहले हमने वो रिवायत जब यहाँ पढ़ी थी तो वो बिल्कुल अब बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पे आ रही है बात। अच्छा एक वो कह रहे हैं कि रिवायत ये वही आदमी जिसको रिवायत ने कहा था कि ये हमारा है, ठीक है। एक कह रहा है कि नहीं ये वही न्यूकॉन है, ये वही बुश है, न्याय जी की स्किन ब्लैक है और नाम हुसैन है मिसाल के तौर पर। तो अभी मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दी है, अभी थोड़ा जल्दी है, उम्मीद वाकई नहीं होनी चाहिए, उम्मीद नहीं होनी चाहिए। क्यों? वला तरकनू इला लजीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, ज़ालिमों से हरगिज़ उम्मीद न रखो वरना आग तुम पर छा जाएगी, ठीक है। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से उम्मीद ना रखें, बीइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट उससे कोई उम्मीद ना रखें। हाँ अगर ये कोई एक्सेप्शनल केस निकल आया ये एक अलग मसला है, लेकिन आप ये सोचेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा और वो आपके लिए कोई भलाई कर डालेगा, इसमें मुझे जरा सा शुभा है। बहुत लोगों ने भी यानी अब खुल के सवाल करना शुरू कर दिए हैं। लिखा है क्या जरदारी अपने जाती मफादात की खातिर पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स को अमेरिका और इंडिया के हवाले करने में मदद कर सकता है? यानी सवाल ये कि क्यों ना करें, क्यों क्यों ना करें? यानी भाई एक आदमी होता है ना, भाई आप मिसाल के तौर पर आपसे कोई ये कहे कि भाई आप ये शीशे का गिलास खा लीजिए, तो आप नहीं खाएंगे, क्यों? आपकी अकल कहिए आपके लिए नुकसानदेह, और अगर आपकी अकल कहे कि फायदेमंद है तो आप खा लेंगे। ये तो खोपड़ी का मसला होता है ना, ये अकल में आ जाए बात कि भाई ये मेरा फायदा है इसके अंदर, वो खा लेगा। आप वहां पर बैठे हो और आपको समझ में आ जाए कि इसमें मेरा फायदा है, आप भी कर देंगे। ये तो वो जो वहां बैठा होता है उसको कुछ समझाने वाला ये समझा दे कि भाई इसमें आपका फायदा है, वो उसकी समझ में आ गई कि मेरा फायदा है, फिर वो कर डालेगा फौरन, तो कोई मसला नहीं है। मुख्तसरन बताइए कि मौजूदा हालात में एक आम इंसान जो बहुत तकलीफ में हो क्या करे, किस तरह अपनी जिंदगी गुजारे? ब्रदर इनकी तकलीफ दे लहजे को देखते हुए अर्ज कर रहा हूँ, खुदा की तरफ आओ। ये सारी मुसीबतें हम सबको एक लेसन दे रही हैं, वो ये कि आप सारी तरकीबें करो, खुदा की तरफ आओ, खुदा की तरफ भरपूर तवज्जो दो।
یہ سب مسائل ایک طرف لے جا رہے ہیں آپ کو، یہ سب مسائل آپ کو یہ بہت بتا رہے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر بغیر خدا کی زندگی نہیں گزار پائیں گے. اپنے رب کی طرف توجہ دو، اس کا حضور ربکم ثم توبوا الیہ، پہلے دن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا نے مثال کا قانون ہے، اس کے اوپر توجہ فرمائی. ہماری اور آپ کی مشکلات کے کچھ مادی حل ہیں جو ہم اور آپ سوچتے رہتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصلی حل ہمارا اور آپ کا خدا نے مثال کے ساتھ رابطے میں ہے. وہ عظیم شان قدرت جس نے سب کچھ خلق کیا ہے، وہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے اور آپ کو اس مصیبت میں بچائے، وہ قادر ہے، اس کے اوپر کیوں نہ توجہ دی جائے. آپ تمام مادی ترکیبیں کریں لیکن خدا نے مثال کے اوپر بھرپور اعتماد اور اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے، اس کے بغیر کوئی چیز حل نہیں ہو پائے گی. اس کے بغیر ہم اور آپ ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں گے، ہم لوگوں کی طاقتیں بہت کم ہیں اس مقابلے میں. ہمارے ایک ایرانی دوست بتا رہے تھے کہ نہیں صاحب، وہ جنگ کا محاذ تھا، وہ مختلف کمانڈرز بسیج کے جمع ہوئے، اس میں یہ بھی شامل تھے، کہنے کہ ہم وہاں پہ جمع ہوئے اور جناب علی ایک مشن رکھا گیا کہ بھائی ایک مشن ہے، کون کمانڈر کے اس میں کیا والنٹیرلی کچھ لے گا. تو وہ جناب علی وہ ایک کوئی جو ہمارا جو دوست تھا، پتہ نہیں حوضے میں ساتھ تھا یا کہاں تھا، وہ اس نے کہا کہ میں یہ حصہ لوں گا. اب وہ حصہ اس نے بہت بڑا حصہ اٹھا لیا کہ میں یہ کرواؤں گا. اب وہ کروانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیسے ہوگا، اس نے کہا کہ بھائی میں ابھی سوچتا ہوں، میں چند دنوں میں جواب دوں گا. اس کے بعد وہ سیدھا مشہد گیا. کہنے کا میں سیدھا مشہد گیا تو وہ جیسے بسیج کی حالت ہوتی ہے کہ عجیب سے کپڑے پہنے میں، اس نے بیچارے کے گھسی بھی پینٹ ہے اور اس میں گھٹنے نکلے ہوئے ہیں اور اس میں استری بھی نہیں ہے اور یہ اور وہ، وہ اسی پھٹی پوری حالت میں وہ سیدھا امام کے روضے پر پہنچ گیا. امام کے روضے پر پہنچ گیا، صحن میں داخل ہونے لگا تو روضے کا گنبد جب نظر آتا ہے تو آدمی سلام کرتا ہے، تو اس نے سلام کیا، پھر مولا سے ایک جملہ کہا، کہنے کا مولا میری حالت دیکھیں، آپ کو رحم نہیں آ رہا میرے اوپر، میں کس حالت میں ہوں اور کیا چیز لے کر آ رہا ہوں، آپ کو رحم نہیں آ رہا میرے اوپر کہ آپ میرے اوپر کچھ رحم کر دیں، مجھے کچھ دے دیں. آپ اپنے خدا سے کہیں خدا ہے تجھے ہم پہ رحم نہیں آ رہا، ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم تیرے برے بندے ہیں لیکن تو ہمارے ساتھ برا نہ کرے گا، ہماری امید اچھی ہے. خدا سے رابطہ لگا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خود کو احساس کر. مولا امام وقت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہم تمہیں نہیں بھلائیں گے. اس جملے میں بہت طاقت ہے، ہم تمہیں نہیں بھلائیں گے، اس جملے میں بہت طاقت ہے. کائنات کی عظیم الشان ہستی آپ سے کیا کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں نہیں بھلائیں گے. آپ اپنی طاقت کو کیوں کم سمجھ رہے ہیں؟ وہ محور کائنات آپ سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں نہیں بھلاؤں گا، کافی ہے ہم اور آپ کے لیے. کیوں گھبرا رہے ہیں حوادث؟ بعض دوستوں نے ہم سے کہا تم اتنی زیادہ خطرناک پکچر دکھا رہے ہو، اس سے لوگ ڈپریس ہو رہے ہیں، لوگ نا امید ہو رہے ہیں. سن نہیں آتا کیوں نا امید ہو، ہاں دنیا غلط جگہ پر ہے، دنیا خرابی کے اندر پھنسی ہوئی ہے. جب ایک موقع پر کسی امام معصوم نے لوگوں کے سامنے قبل ظہور کے واقعات بتائے تو سننے والے نے کہا کہ یہ تو بہت برا وقت ہوگا، خدا ہمیں اس وقت میں نہ رکھے. امام نے فرمایا کہ تم نہیں چاہو گے کہ خدا تمہیں ان لوگوں میں قرار دے جو اس مصیبت میں بھی امن و امان میں رہیں گے، اس کو کیوں طلب کرتے ہیں؟ اس خدا کی قدرت ہے، اس خدا کی حکمت ہے. تو تم ہاں ہم اور آپ اپنے آپ کو وقت کے امام کے نزدیک کریں، خدا نمثال کے نزدیک کریں، اپنی طاقتوں کو استعمال کریں، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، نہ کہ اس پر اعتماد کر کے ہم حل کر لیں گے. نہیں، ہم اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں سے حل نہیں کر پائیں گے، لیکن ان صلاحیتوں اور طاقتوں پر استعمال کر کے خدا نے مطالعہ سے استمداد کریں گے کہ وہ ہماری نصرت کرے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم دین خدا کی نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. گھبرائیے نہیں، کام کیجئے، ہمیشہ پوری طاقت کے ساتھ کام کیجئے. ان تمام باتوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے. ہمارے پاس کافی سوال ابھی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ as happened in 1930 will you tell us by accepting okay will you teach us by accepting x how you feel I don't know kya kehna chahiye shayad main samajh mein nahi pa raha bar shayad ishara karna chah raha hu ki us wo humne kaha tha ki kisi university ke andar jo hai wo ek aadmi ne ande pay karke ande dekar apni fees pay ki thi shayad uski taraf ishara karna chah rahe hain bar موجودہ وقت میں ہم بحیثیت شیعہ مسلم کس طرح سے اپنے آپ کو پلان کریں اقتصادی اور دفاعی؟ اقتصادی اور دفاعی ٹھیک ہے، یہ پھر وہی معاملہ آ گیا، وہ حج کا والا ایشو ہے، اقتصادی اور دفاعی منصوبہ بندی. اقتصادی کے لیے تو ہم نے کافی عرض کر دیا دو پروگرام پہلے والے کے اندر کہ اقتصادی لحاظ سے ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات چیت ہو چکی ہے، اور الحمدللہ اس دو مہینے میں آؤٹ پٹ بہت برا نہیں تھا. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم چاہتے تھے کہ اویئرنیس آئے ان پروگرام کے ذریعے سے، تو کسی حد تک اویئرنیس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور آؤٹ پٹ اتنا برا نہیں ہے اس کم سے کم اس کمپین کا کہ ہمیں کچھ اپنے اندر کچھ اور سوچنا چاہیے. جہاں تک معاملہ دفاعی کا ہے تو ظاہر وہ یہاں پہ بولنے کے قابل نہیں ہے، صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں متحد کسی نہ کسی سطح میں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے. اور چھوٹی چھوٹی جگہوں سے شروع کیجیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں متحد ہونا شروع کیجیے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیے. میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، اپنے ریسورسز میں شیئر کیجیے. خود پرستی دکھانے کا موقع نہیں ہے، نفس پرستی دکھانے کا موقع نہیں ہے، خود غرضی دکھانے کا موقع نہیں ہے. یہ موقع ہے اپنے خود سے نکلنے کا، اپنے آپ سے نکلیے، دوسروں کے لیے سوچیے. یہ ہم لوگوں کی بقا کا بہترین راستہ ہے کہ ہم خود غرضی سے باہر آ جائیں. مادہ پرست انسان جب مصیبت میں پڑتا ہے تو اس سے بڑا خود غرض کوئی نہیں ہوتا، مومن جب مصیبت میں پڑتا ہے تو اس سے بڑا فداکار کوئی نہیں ہوتا. فداکاری کرتا ہے، جانساری کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے تاریخ کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن جانساری کرتا ہے. جب مصیبت میں پڑتا ہے تو وہ روٹین سے زیادہ جانساری کر رہا ہوتا ہے. لکھا ہے دیر واز اے نیوز ٹوڈے دیٹ انڈیا ہیز سائنڈ اے نیوکلیئر پیکٹ ود رشیا. واٹ ہیز رشیا ٹو ڈو ود انڈیا سائننگ اے نیوکلیئر پیکٹ؟ ہاں، میرے خیال میں انڈیا اس بات کو فیل کر رہا ہے کہ امریکہ کس چکر میں ہے. انڈیا اس بات کو فیل کر رہا ہے کہ امریکنز کیا ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ امریکنز کو یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم تمہارے ہاتھوں کھیل جائیں گے. انڈینز اس بات کو فیل کر رہے ہیں کہ امریکہ ہم سے کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور انڈینز امریکہ کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ تم اس بہانے ہم سے کھیلنے کی کوشش نہیں کرنا. یہ وہ جگہ جو پازیٹو ہے کہ انڈینز اس بات کو کم از کم فیل کریں. لیکن مجھے جو ڈر ہے وہ یہ کہ یہ اپنے بعض جز وقتی مفادات کو حاصل کرنے میں امریکہ کے ہاتھوں بیوقوف بنیں گے. یہ اپنے کچھ جز وقتی مفادات کو حاصل کرنے میں امریکہ کے ہاتھوں بیوقوف بنیں گے، اور یہ کسی مشکل میں اپنے آپ کو ڈال دیں گے. ول ایران سفر بیکاز آف پیٹرول پرائسز گوئنگ ڈاؤن؟ ول اٹ بی اسٹرانگ انف ٹو ڈیل آؤٹر پریشر ایز ویل ایز انٹرنل؟ ایران کے اوپر پریشر تو یقیناً بہت آئے گا. ظاہر ہے ان کے پاس آئل ریسورسز کم ہو گئی ہیں. اب جو ریسنٹلی رپورٹ ہے میرے خیال میں $41 یا $42 کی بات ہوئی ہے، جو آج جو کروڈ کی آئی ہے پرائز $42 پر بیرل پر آئی ہے، تو ظاہر ہے 147 اور 42 $105 کا ابھی تک فرق آتا ہے لاسٹ ہائیسٹ پرائز سے. تو نیچرلی وہ لوگ سفر کریں گے، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ ان کے اندر انٹرنلی بہت صلاحیت ہے کہ وہ بہت سارے شاکس کو آبزرو کر سکتے ہیں. یعنی اب آپ اس بات کو سوچیے کہ ایک موقع پہ ڈالر، ایک موقع پہ آئل $9 پر بیرل پہ بک رہا تھا، اور ایران جنگ لڑ رہا تھا، اور ایک ایسے ملک سے جنگ لڑ رہا تھا جس کے پیچھے ساری دنیا کی طاقتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کے پاس ڈالر کتنا مل رہا تھا؟ $9 آئل مل رہا تھا $9 پر بیرل پر. تو ابھی تو 42 ہے، لیکن اور اس کے مقابلے میں اب ایران بہت مضبوط ہے، اب ایران بہت مضبوط ہے. تو میرا اپنے خیال نہیں ہے کہ اس طرح کے آئل کے پرائس کے اتنے نیچے آنے سے ان کے اوپر کوئی ایسا فرق پڑے گا جس سے ہم سوچیں سسٹم خطرے میں پڑ گیا. نہیں، سسٹم خطرے میں نہیں پڑتا ہے. اچھا، ایرانیوں میں ایک عجیب نیچر ہے، یہ جب باہر سے خطرہ احساس کرتے ہیں تو اندر بہت متحد ہو جاتے ہیں. ان کا نیشنلزم بہت اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ نیشنلزم. تو اگر کہیں باہر سے خطرہ احساس کرتے ہیں کہ باہر سے ہم پر کوئی حملہ ہونے والا ہے یا کوئی ہمارے لیے بری نظر کر رہا ہے، تو انٹرنلی بہت فائدہ ہوتا ہے. انٹرنلی یہ لوگ بہت زیادہ یونائٹیڈ ہوتے ہیں پھر، اور پھر سیکریفائس بھی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو لگژریز کی کافی عادت ہے. پاکستانی قوم کو لگژریز اتنی کبھی ملی بھی نہیں ہے کہ اس کی عادت ہو. ان کو ٹھیک ٹھاک لگژریز ملی ہے، ان کو ٹھیک ٹھاک عادت بھی ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ پتہ چلے کہ کوئی خطرہ باہر سے آ رہا ہے. ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مذاق کرنے میں کیا حرج ہے؟ بادام کھانا چاہیے تاکہ کچھ عقل آئے، اور عقل سے کام لینا شروع کریں. سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہر ایک اپنی نفسہ نفسی میں پڑا ہوا ہے. یہ جو آخری موو کی انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا، پہلی پازیٹیو موو جو سمجھ میں آئی کہ انہوں نے آل پارٹیز ایک اجلاس طلب کیا اور اس کے اندر یہ سب بیٹھے. ابھی وہ ہو ہی رہا تھا کہ وہ ہمارے چیف جسٹس کی رپورٹ آنا شروع ہو گئی, وہ ایگزامینیشن پیپرز کی. شیم یار, کیا مصیبت ہے اس ملک کے لیے کہ کوئی اچھی رپورٹ اچھی ہو کر نہیں مل پاتی ہے. وہ کہتے ہیں دودھ بھی دیا تو مہینے نے ڈال کر. تو وہ ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے کہ ہم ایک سیگمنٹ کو تھوڑا سا امپروومنٹ دیکھتے ہیں, دوسرا سیگمنٹ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگ یونائٹیڈ ہوتے, سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اصل جو ڈیل کر کے آیا ہے وہ کیسے مفادات کو نہیں دیکھے گا. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ آدمی پاور پہ ہوتا ہے, کام کرنے والا ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہو, اور ایک آدمی جو ڈیل کر کے آتا ہو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا, وہ اکارڈنگ ٹو ڈیل عمل کرے گا. اور اب جو ہم نے ایک مصیبت, ایک تو پہلی انصاف کی مصیبت تھی کہ ڈیل کر کے آئے تھے پیچھے امریکہ سے, وہ امریکہ صاحب صاحب کہتا تھا کہ ہم نے بروکر کیا ہے بے نظیر کو لانے کے لیے مشرف کے ساتھ, کہتا نہیں تھا کیا؟ بالکل واضح تھا. دوسرا, اب جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کیا ہے, اکنامیکلی اپنے آپ کو ختم کر ڈالا انہوں نے ایکچولی. اور یہ کہیں گے یقیناً کہ بھائی ظاہر ہے آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا, تم نے آپشن چھوڑا کہا تھا؟ اتنی حماقت کر کے دس مہینے کے اندر ملک کو لا کے اسی جگہ پہ کھڑا کر دیا کہ اس کے بعد کوئی آپشن ہی نہیں تھا. اچھا تھا کہ پانچ چھ مہینے پہلے جا جاتے اس حالت سے پہلے, تو اس وقت آپشن تھے, اس وقت فورن ایکسچینج ریزرو کے اندر کچھ تھا جس کے اوپر بات کی جا سکتی تھی کسی سے. جب بالکل بینکرپسی سے 15 دن رہ گئے ڈیفالٹ ہونے سے, تب جا کر انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے اپنا وہ پیالہ پھیلایا, تو اس وقت ظاہر ہے پھر کچھ اپوزیشن بھی نہیں ہوگی بارگین کرو. پانچ چھ مہینے پہلے کرتے تو شاید بہتر پوزیشن تھی. تو اب جو آئی ایم ایف کو سائن کیا ہے, اب تو ان کے پاس 10,000 شرائط ہیں. یہ گورنمنٹ کوئی بڑا پیسہ خرچ نہیں کر سکتی بغیر آئی ایم ایف سے پوچھے, کوئی بڑا پیسہ خرچ نہیں کر سکتی. مثلا اگر یہ چاہے کہ گندم کے اوپر سبسڈائز ریٹ کے اوپر دے, نہیں دے سکتی, کیونکہ ان کو سبسڈائز کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے اجازت دینی پڑے گی. اس وقت اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے, اسٹاک ایکسچینج بند ہوا ہوا ہے, اس کی فلورنگ ہوئی بھی ہے, فلورنگ لفٹ کرنا ہے تو اس کے اندر کئی ارب ڈالر انجیکٹ کرنے پڑیں گے, اور کئی ارب ڈالر انجیکٹ کرنے کے لیے ان کو آئی ایم ایف سے اجازت دینی پڑے گی, جو وہ نہیں دیں گے ان کو. تو ہر طریقے سے اپنے ہاتھ باندھ چکے ہیں. عقل مندی ہوتی تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کو مشکل سے نکالیں؟ پتہ نہیں, میں اپنے طور پہ سمجھا تھا دوپہر کہ کیا کوئی اس وقت ہوتا, سیکورٹی رسک تو ہیں خیر, وہ جمع کرتا لوگوں کو, لوگ روڈ پر آتے اور پوری دنیا کو کہتے کہ ہم اپنی نالائق حکومت اور بدماش دہشت گردوں اور سازشوں پھیلانے والوں سے ہٹ کر ہم اپنے ملک کو چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں, ہم کسی کو نہیں ماننا چاہتے, ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر جو انسان بس رہے ہیں یہ پرسکون زندگی گزاریں. ان کو کیا کام کہ ممبئی کے اندر جا کر 175 آدمیوں کو وہاں پر ماریں گے؟ کاش کو یہاں پر لوگوں کو اس وقت یہ اس بات کے اوپر جمع کر لے کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے کوئی پارٹی مفادات, ہمیں نہیں چاہیے کوئی دوسرے ملکوں کے اوپر قبضہ کرنے کی خواہش, ہمیں نہیں چاہیے کوئی دہشت گردی, ہم انسان انسان بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. جو جس مذہب پر ہے اس پر عمل کرنے کی آزادی چاہتا ہے, جو زندگی میں کمانا چاہتا ہے وہ کمانا چاہتا ہے. کاش دنیا اس بات کو سمجھے, نہیں سمجھے گی کیونکہ وہ خود اس پلان کا حصہ ہے, خود اس پلان کا حصہ ہے, اس وجہ سے نہیں سمجھیں گے. ورنہ آج پاکستانی عوام کو کوئی موقع دے تو پاکستانی عوام یہی کہیں گے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کاش کوئی آئے پاکستانی عوام کو اسلام کے اوپر جمع کرے کہ بھائی ہم سب اس ڈرامے میں ہم لوگ بے قصور ہیں. اگر ممبئی کے اندر گئے فرضاً پاکستانی تھے 10 آدمی کے, انہوں نے جا کر وہاں پہ احمقانہ کام کیا, 170 آدمی گرا دیے, اس میں پاکستانی عوام کی کیا دخالت ہے؟ ان بیچاروں سے کس ذات کی سزا دے رہے ہیں؟ ان کو سزا کیوں دیتے؟ بالکل ایسے جیسے غزہ کے اندر ہوا ہے. اب دیکھیں جانوروں کی طرح سلوک کر رہا ہے اسرائیل غزہ کے اندر, کیا ہو رہا ہے؟ میں ٹاپک کے اندر لا بھی نہیں پایا, اتنے ٹاپک آج تھے ہمارے پاس. بلاکیٹ کیا ہوا ہے, کوئی چیز پہنچنے نہیں دے رہے, کھلی بدماشی دکھا رہے ہیں اور دنیا نہیں پوچھ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. میڈیکل سپلائی بند ہوئی ہے, فوڈ اسٹاف بند ہوا ہوا ہے, الیکٹریسٹی بند ہوئی بھی ہے, لاکھوں لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اب مصیبت یہ کہ میڈیا کوریج بھی نہیں دے رہا ہے, بہت رف کوریج دے رہے ہیں, اگر کوئی کوریج دے رہے ہیں بہت رف, کے لوگوں کو پتا نہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھنا ہے تو آپ کو مثال کے طور پہ پریس ٹی وی ٹائپ کو دیکھنا پڑے گا, جو کچھ پتا چلے کہ بھائی یہاں ہو کیا رہا ہے, یہاں پر لوگ مر رہے ہیں وہاں پر لٹرلی, اور کوئی پوچھنے والا نہیں دنیا کے اندر. یہ بات جو اس نے لکھی, اس پریڈکشن کرنے والے نے کہ دنیا کی مڈل کلاس جاگ جائے گی, میرا بھی یہی خیال ہے دنیا کی مڈل کلاس جاگے گی. اب یہ کہ اس کو چاہیے جلدی جاگ جائے, اس کو میں کہتا ہوں دنیا کی آزاد فکر انسانوں کے لیے جاگنے کی جگہ ہے کہ بھائی جاگو, تمہارے اوپر تمہیں کب تک لوٹیں گے یہ, تم کب تک خاموش بیٹھے رہو گے؟ یہ سرمایہ نظام, یہ کمیونزم, یہ مادیات, یہ سب کسر تمہیں کب تک غارت کریں گے؟ What are the main causes of
امریکہ ریسیشن، اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے. ان کی زندگی کا جو، ان کا جو لائف اسٹائل ہے، اسراف، بھرپور اسراف، کچھ سوچے سمجھے بغیر. کہ ہر ملک کی ایک سیونگ ہوتی ہے کہ بھائی وہ کچھ بچا، کچھ خرچ کرتا ہے، کچھ بچاتا ہے. امریکہ وہ دنیا کا ملک ہے جہاں سیونگ تقریباً نل کے اوپر ہے، انہوں نے کچھ نہیں بچایا. تو اب جب ریسیشن آ رہا ہے تو اب الٹا کر رہے ہیں، اب کمپلیٹ سیونگ کی طرف جا رہے ہیں. ہر ایک آدمی اپنا ہاتھ روک رہا ہے کہ بھائی کچھ نہ کرے. اب وہ جو ہاتھ روک رہا ہے اور کمپنیز بیٹھ رہی ہیں، جیسے جیسے کمپنیز بیٹھیں گی بے روزگاری بڑھے گی، جب بے روزگاری بڑھے گی اور لوگ دبتے چلے جائیں گے. تو اس قوم کا جو اصلی ڈائلما ہے وہ ان کی اکانومی کے اندر نہیں ہے، وہ ان کی آئیڈیالوجی کے اندر ہے، ان کے زندگی کے طریقہ کار کے اندر ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا یونیورسل ویو ان کا خراب ہے. میں نے پوچھا پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے کیا کرنا چاہیے. دیکھا ڈو یو ریئلی تھنک دیر ول بی اے ورلڈ وار 3؟ وار تو ہوگی، جو میں نے عرض کیا 2010 کے اندر. آئی ورلڈ وار 3 کے اسکیل پر سوچیں، ظاہر ہے کوئی بھی وار شروع میں اتنی بڑے لیول پہ نہیں جاتی، نہ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار نہ سیکنڈ ورلڈ وار، اپنا ٹائم دے رہی ہوتی ہے. ایک چانس ہے، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ پبلک اس سے پہلے جاگ جائے اور جنگ کے امکان کو روک لے کسی طریقے سے. لیکن اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے، اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے. لہٰذا جنگ تو، لہٰذا جنگ ہونا میرے خیال میں تقریباً قطعی ہے. اب یہ کہ کیا وہ دنیا کی سطح پہ پھیل جائے گی تیزی کے ساتھ، اب تو یہ باتیں احمقانہ لگنے لگتی ہیں اس اعتبار سے کہ ہم کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ ہونا قطعی ہے. اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ابھی تک سمجھ میں آ رہی تھیں کہ جنگ ہونا ضروری لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آیا اتنی تیزی سے پھیل جائے گی اس کی ورلڈ وار 3 کہا جا سکے؟ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کچھ ایسا بچے گا کہ ہم ورلڈ وار 3 کریں، یا بہت کچھ خراب ہو چکا ہوگا. دیکھا ایران میکس اے نیوکلیئر بم اینڈ دین اناؤنس دیٹ اٹ ہیز ڈن سو اینڈ یو ایس اے اٹیکس، ویئر ول مسلم ورلڈ بی ہیڈنگ؟ سارا کام کر لیا، بنا بھی لیا، اعلان بھی کر دیا، اب کیا کس پہ حملہ کر دیا؟ اٹ ہیز ڈن اینڈ یو ایس اے اٹیکس، پھر ایران امریکہ حملہ بھی کر دے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ حملہ کرے گا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرے گا. البتہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا فرنٹ معین نہیں کر پا رہے، فرنٹ مطلب مشرق وسطی ہوگا یا کہیں اور کرے گا، یہ سب ایک علیحدہ مسئلہ ہے. رشین، چائنیز، پتہ نہیں کون کون بیچ کے اندر آ سکتا ہے، پتہ نہیں اس وقت تک کیا صورت حال ہو. اس وقت ایونٹس بہت تیزی سے گھوم رہے ہیں، بہت تیزی سے، دو دو دن میں ایک ایسی چیزیں چینج ہو رہی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ حملہ ہوگا، لیکن یہ جنگ ہوگی کہ آیا ایران کے اوپر ہوگی یا نہیں ہوگی، اتنا مجھے یقین ہے امریکہ اپنی کسی جنگ سے ایران کو اس وقت نہیں ہرا سکتا. امریکہ حتیٰ اس وقت کی طاقت کے ساتھ بھی ایران کو نہیں ہرا سکتا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے. لہذا میرا اپنا ایک خیال ہے جنگ بے سود ہوگی اگر امریکہ ایران سے کرے گا، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی جنگ ضرور کریں گے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. جب کچھ نہیں بچے گا تو یہ واحد راستہ اس میں دیکھیں گے کہ جنگ کریں. لیکن بہرحال ایران کو ہرانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے. ہاؤ لانگ ڈو یو تھنک پاکستان کین سروائیو؟ کیوں بری بری باتیں کر رہے ہو یار؟ پاکستان ابھی چلنے دو اس کو، چلے گا، چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. بڑے بڑے ملک تباہ ہو کر بالکل اسکریپ کی حالت میں آگر بلڈنگ سے پھر دوبارہ بچ گئے. مثال کے طور پر جرمنی ہے، مثال کے طور پر خود جاپان، یہ ملک تباہ ہو گئے تھے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر، لیکن پھر دوبارہ بنے. ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ پاکستان ختم ہوگا. ہاں بری نیوز یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر جیسے کہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ٹکڑے ہوگا، لیکن اس کو نہیں ہونا چاہیے. انڈینز کو اس وقت یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے، میرا نہیں خیال کسی کا بھی فائدہ ہو. کراچی کے بارے میں بتائیے کہ ابھی اور خون خرابہ ہوگا. اچھا اب میں پھر وہی پریڈکشن پہ آ جاؤں کہ صاحب یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کیا کہہ سکتے ہیں کیا ہوگا؟ سب کے پاس اسلحہ ہے، یہاں پر سب کے پاس اسلحہ ہے، سب کے پاس نفرتیں ہیں، سب کے پاس پارٹی ہے، سینٹرل کمانڈ ہے، سول وار کے لیے بالکل تیار ہیں لوگ. تو اس اعتبار سے خون خرابہ نہ ہو یہ ذرا مشکل ہے. کیوں نہ ہو؟ کہ جب سب کچھ ہے تو جنگ ہوگی، اس کا مطلب ہے کچھ ہوگا. اب یہ ہے کہ ظاہر ہوگا تو ہمیں کون سا اچھا لگے گا کہ ہوگا، لیکن بہرحال پریپریشن یہ کہہ رہی ہے کہ گڑبڑ تو ہوگی. کیسے ہوگی، کس لیول پہ ہوگی؟ جس طرح ابھی چار دن میں کنٹرول کر لیا، بعد میں بھی چار دن میں کنٹرول کر لیں گے. اس دفعہ ہیوی ویپنز کم استعمال کیا ان لوگوں نے، اور اس لیول تک نہیں لے کے گئے. ایسکلیشن آف ٹینشن ایک جگہ پہ تک تھا، پھر کنٹرول کرتے تھے، پھر معاملہ صبح کو ہاتھ سے نکل جاتا تھا، پھر دوبارہ تک کنٹرول کرتے تھے، یہ حرکتیں ہو رہی تھیں. تو لگتا تھا کہ ابھی موڈ نہیں ہے کہ کوئی لمبا کام کریں، اور حماقت یہ لگ رہی تھی کہ وہاں بمبئی کی وجہ سے جنگ سر پہ نظر آ رہی ہے اور یہاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے.
وہ بہت دماغت لگ رہی تھی. بھارت علائم اچھے نہیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ لوگ گریز کریں گے, ابھی اتنا خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو. انہوں نے سوال لکھا ہے کہ جو دس دہشت گرد, کہ جو دس دہشت گرد پاکستانی ایٹامک پلانٹ پر حملہ کر سکتے ہیں وہ انڈین ایٹامک پلانٹ پر قبضہ نہیں کر سکتے. اگلی ٹرائی میں دیکھیے گا, اس ٹرائی میں تو ہوٹل تھے, اگلی ٹرائی میں شاید وہ ادھر کا کچھ سوچیں. اس دفعہ ہوا سے پھلانے والی کشتیاں لے کے آئے تھے, اگلی دفعہ ہوا سے پھلانے والے جہاز لے کر آئیں گے تو وہاں تک شاید پہنچ جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین کانگریس پاکستان کے خلاف بیان دے رہی ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اخبار کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ وہ مئی 2009 کے الیکشن میں اپنی پوزیشن اسٹرانگ کر رہی ہے. ہاں یہ تو یہ بات میں نے عرض کی کہ ان کو انٹرنلی کچھ فائدے ہیں اس کے اندر, اس کی طرف بھی وہ لوگ توجہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ روایت جو آپ نے اوباما کے بارے میں پڑھی تھی وہ پڑھیں, وہ مجھے نہیں ملی ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ روایت نہیں ملی ہے, سبھی کچھ پڑھی ہے اس کی, لیکن یہ کہ وہ روایت نہیں ملی ہے, دوستوں نے ڈھونڈا بھی ان کو نہیں ملی ہے. تو باہر جب تک نہیں ملی اس کے اوپر تبصرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ان یور اوپینین وٹ از دا بیسٹ بائی ٹو کیپ یور سیونگ ان ایز پر کرنٹ سچویشن مائی ڈیفرنشیٹ شوڈ بی کیپ ان کرنسی اور گولڈ؟ تین کوشچن مارک ہیں, پانچ بھی کر لو تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. ابھی تین کوشچن مارک کیا ہے؟ ابھی لوگ کرنسی سے تھک گئے, پہلے بینک سے تھکے تھے, بینک ڈوب رہے تھے, ظاہر سب کو جان خطرے بڑھ گئی, پھر کرنسی کی طرف جا رہے, پھر کرنسی کے بارے میں ابھی پتا نہیں تھا, امیرکن ڈالر دوسری کرنسی سب ریسیشن کے اندر ہے, مطلب سب ڈوبنے کی طرف جائیں گے, کرنسی میں فائدہ نہیں ہوگا. ایک وقت تک پھر گولڈ پہ رش کریں گے, میں نے اس کے پیچھے ابھی میں ابھی گولڈ پہ رش کریں گے, اور گولڈ پہ رش کرنے کے بعد ایک وقت آئے گا احساس کریں گے گولڈ سے کچھ نہیں ہو پائے گا, کیونکہ گولڈ کی ایکسچینج ویلیو ہوتی ہے, کچھ چیز ہوگی تو ایکسچینج ہوگا. پھر ایک اور مسئلہ یہ تھا گورنمنٹ سیکیورٹیز. امریکہ کے اندر لوگ جب کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو گورنمنٹ کی 30 سالہ سیکیورٹی بانڈس ہوتے ہیں, ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت امریکہ کی گورنمنٹ سیکیورٹیز 30 سالہ سیکیورٹیز کا بانڈ بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے, بہت تیزی سے, یعنی ویلیو میں بھی اور ولیوم میں بھی دونوں میں بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بسٹ ہونے والا ہے, اس کا مطلب ہے یہ بسٹ ہونے والا ہے. اور اگر امریکہ کے اندر گورنمنٹ سیکیورٹیز کا 30 سالی سیکیورٹیز کا بانڈ بسٹ ہو گیا, جس کو ببل کہتے ہیں, وہ بسٹ ہوا, پھر امریکہ کی حالت بالکل وہی ہوگی جو اس پریڈکشن کرنے والے نے کہی ہے, پھر لوگ واقعی مصیبت میں ہوں گے. اور جس اسپیڈ سے یہ بڑھ رہا ہے ویلیو اور ولیوم میں, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خطرناک صورتحال بہت جلدی آ سکتی ہے. تو اس وقت بظاہر کوئی بہت زیادہ سیکیور ایسی جگہ نہیں ملے گی آپ کو. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ میں دوبارہ کب تک بولتا رہوں گا کہ ایگریکلچر اور ڈیری, اس کے علاوہ کوئی بہت سیکیور جگہ نہیں ملے گی. انڈسٹریز بیٹھیں گی, انڈسٹریز ختم ہوں گی, انڈسٹریز میں جاب لیس ہوں گے. جب انڈسٹریز میں جاب لیس ہوں گے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ الٹی سیدھی چیزیں خریدیں. نہیں معلوم اصل بجلی کب تک ہے, نہیں معلوم گیس کب تک ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ اس سال ایکسپیکٹڈ ہے ہمارے یہاں, تو آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ سننا شروع کر دیں گے. بجلی کا تو آپ کو پتا ہی ہے. آلٹرنیٹ انرجیز پہ ضرور کام کرتے رہیے. میں 10 دفعہ کہہ رہا ہوں, یہ 2-3 باتیں ہیں جو تکیہ کلام ہیں فی الحال, ایگریکلچر, ڈیری اور آلٹرنیٹ انرجیز, ان 3 پہ کام کیجیے. اس سے ہماری کوئی بچت بنے گی, پلس اس بات کی ہم نے خدا پر اعتماد کے سلسلے میں کہا تھا, آن ٹاپ کو اور باقی یہ 3. باقی ادھر ادھر کی یہ ساری چیزیں میرا اپنے خیال ہے بہت زیادہ عرصے نہیں چلنی. لوگ اس سے نہیں مان پا رہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کبھی کہ ایسا ہو, اور میں نے ابھی اس پریڈکشن کرنے والے کی اسی لیے ورڈز کو آپ کے سامنے پڑھا کہ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہوگا وہ اب تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. آپ یہ مت سوچیے گا کہ جو دیکھا ہوا ہے اس کا جیسا کچھ ہوگا, نہیں, یہ جو ہوگا وہ دیکھا ہوا نہیں ہوگا. آپ نہیں سمجھ پائیں گے وہ ہو رہا ہے. What should a middle class man do who is surviving for food in Pakistan? ہاں میں نے عرض کیا خدمت میں کہ ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ایسا رکھنا چاہیے جہاں پہ مڈل کلاس جمع ہو پائے, اپنے دکھ درد کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کر پائے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر پائے. اس وقت پاکستان کے پاس واحد راستہ یہی ہے کہ پاکستان کی مڈل کلاس اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. مثلا میں بھی تھک چکا ہوں اور آپ یقیناً تھک چکے ہیں, 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. میں یہ ایک سوال اور کرتا ہوں, اس کے بعد اگلے میں کچھ زرداری لکھا ہے تو اسی طبیعت خراب ہوتی ہے, اس کا نام پڑھ کے شیش تک کے پہ ختم کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی ایران رول ان دس بمبئی بلاسٹ؟ ول ایران بی وتھ پاکستان سائڈ؟ کوئی کیوں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ جو مصیبت اس وقت یہ ہے جب اس قسم کے لیڈرز ہوں تو کوئی ملک اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں 10 دفعہ سوچے گا کہ اس کا کچھ پتہ بھروسہ نہیں کہ کل کیا کر دے، اس کے ساتھ کیسے کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایران نے جو کیا ہے وہ احمدی نژاد نے انڈیا کو اس بات پر بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو امریکن پلاٹ کا شکار مت ہو جاؤ، کیونکہ امریکہ تم سے کھیل رہا ہے، یہ اس نے سارا ڈرامہ کیا ہے۔ چھپے لفظوں میں انہوں نے اس بات کو کہنے کی کوشش کی ہے۔ کل کے پریس ٹی وی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایڈنا کی رپورٹ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ امریکن جو ہیں وہ اپنے انفلوئنس کو انڈیا اور پاکستان پہ اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ کوشچنس بھی کیے بمبئی کے بارے میں۔ وی ڈو ناٹ سی اینی ہوپ ود دا کرنٹ پی 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 گورنمنٹ، وائی ہو ڈو یو تھنک از دا نیکسٹ بیسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان؟ پتا نہیں، مڈل کلاس اگر ایک پارٹی بنا لیں اور مڈل کلاس اوپر آنے کی کوشش کریں، دنیا کے سارے پاکستان کے گنڈے سب اس کے راستے میں روکنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ ان سب کو کراس کر کے پاکستان کی طاقت کو حاصل کر لے یہ بیسٹ آپشن ہے۔ باقی سب پٹے ہوئے گھوڑے ہیں، کسی نے 10 سال، کسی نے 8 سال، کسی نے 6 سال، اور آرمی نے 25 سال سے زیادہ اپنا دم لگا کے دیکھ لیا ہے اور ملک کو یہاں پہنچایا، تو باقی سب پٹے ہوئے گھوڑے ہیں، باقی کچھ کچھ نہیں ہے۔ بھارت، پھر میں دوبارہ آپ کو یاد دلاؤں گا، خدا پر اعتماد کریں، خدا پہ اعتماد کریں، بہترین وسیلہ وہاں پر ہے۔ اپنی طاقتوں کو جمع کریں، اپنی طاقتوں کو شیئر کریں، جو 3 گراؤنڈز آپ کے سامنے عرض کیے گئے، ایگریکلچر، ڈیری اور آلٹرنیٹ انرجی، اس کے اندر کام کریں، سیکھنے کی کوشش کریں کہ مصیبتوں کے اندر انسان کیسے باقی رہتا ہے۔ ہم لوگ ٹف ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر ہم پہلے سے تیار ہوں گے ٹف ٹائم جھیلنا آسان ہوگا۔ اپنے آپ کو نزدیک کریں گے تو یہ سب کام ہو سکتا ہے۔ میں پروردگار عالم سے رابطہ رکھیے، وقت کے امام سے رابطہ رکھیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کو طلب کیجیے۔ ان تمام کاموں سے مسئلہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ جب سب پہ مصیبت آئے گی تو ہم پر بھی آئے گی؟ نہیں، اگر ہم نے اپنا کام صحیح کیا خدا ہمیں بچائے گا، ان تنصر اللہ ینصرکم، آپ کو خدا بچائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔